سورت النور. اب یہاں 14 وہ جو سورتیں تھیں جو میں نے عرض کیا جو مکیات ہیں مسلسل، ان میں سے ایک سورہ حج کے بارے میں اور ایک سورہ رات کے بارے میں بھی بات، لوگوں کا خیال ہے کہ وہ بدنی ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ جن کو بھی مکی اور مدنی سورتوں کے مزاج سے واقفیت ہو گئی ہے، جس کو پہچانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ سارا سلسلہ جو ہے مکیات کا ہے اور ان میں کوئی مدنی سورت نہیں ہے. کہیں کہیں کسی مدنی آیت کا شامل ہو جانا یہ بھی کوئی رہنما ہے، لیکن یہ کہ ان 14 سورتوں کے بعد اب یہ ہے واحد سورت مدنی ہے اور یہ سورت النور ہے. یہ سن 6 کے آس پاس نازل ہوئی ہے، سن 6 ہجری، اور اس میں بہت اہم واقعہ جو آیا ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جو تہمت لگائی تھی منافقین نے، اور اس میں سب سے بڑا رول تو تھا رئیس المنافقین عبداللہ بن عبید کا، لیکن یہ کہ اور دوسرے منافقین بھی ان کے ساتھ ہی اسادہ گو مسلمان بھی اس فتنے میں کہیں شریک ہو گئے تھے، متاثر ہو گئے تھے، اور یہ کافی سمجھئے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اور حضرت عائشہ صدیقہ کے لیے تو بہت ہی زیادہ تکلیف کا اور کرب کا یہ دور رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون. یہ سورت ہے، یہ انداز کسی اور سورت کا نہیں ہے، اس انداز میں اس کا آغاز ہے. اور سورت نکرہ کو اگر تفہیم کے لیے مانا جائے تو یہ ایک عظیم سورت ہے جو ہم نے نازل کی ہے، اور ہم نے اس کو نازل کیا ہے تم پر، فرض کیا ہے تم پر. وانزلنا فیها آیات بینات، میں ہم نے بڑی بڑی واضح آیات نازل کی ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم یاد رکھو، تاکہ تم نصیحت تفکر کرو. اس سورہ مبارکہ کا جوڑا جو ہے وہ آپ کو 8 مکی سورتوں کے بعد سے جا کر ملے گا، وہ ہے سورہ احزاب. ان دونوں میں بڑی جدید مناسبت ہے اور تقریباً حجم بھی برابر ہے، دونوں 9 رکوع پر مشتمل ہے. اگر کہ اس کی آیات جو ہیں یہ چونکہ بعد میں نازل ہوئی ہے تو 9 رکوع 64 آیات میں، وہاں 9 رکوع 73 آیات میں، وہ پہلے نازل ہوئی، وہ 5 میں نازل ہوئی، یہ 6 میں نازل ہوئی. لیکن دونوں میں آیت نمبر 33 سورہ احزاب کی بھی سورہ نور کی نہایت اہم ہے، ایمان کی حقیقت اور اسلام کی کیفیات کے بارے میں. الزانیت و الزانی فیجدوا کل واحد منھما 100 جلدہ. جنا کرنے والی عورت ہو، خزنہ کرنے والا مرد ہو، ہر ایک کو ان میں سے 100 کوڑے مارے جائیں. بلا تاخو تم جما رافتوں کی نیندہ، اور تمہیں اللہ کے اس دین کے معاملے میں نہ روک لے کوئی شے ان کے اوپر مہربانی کے راستے سے، نہ تمہیں روک لے پکڑ لے، لا تاخذ تم بہما ان کے ساتھ نرمی اور ان کے ساتھ شفقت، فی دین اللہ اللہ کے دین میں، یہ اللہ کا دین ہے، اللہ کی شریعت ہے، یہ اللہ کی حد ہے، اور اس حد کے اجرا میں کسی کی ہمدردی، کسی کے ساتھ تمہارا تعلق، تمہاری دل کی نرمی، تمہاری شفقت، یہ کہیں آئے نہ آ جائے. ان کو تم کو ملوں گا بلّہ یوم آخر، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور یوم آخر پر. یہ جو حد ہے یہ ہے اصل میں زانی زانیہ غیر شادی شدہ اس کے لیے 100 کوڑے، یہ حد ہے جو قرآن میں آئی ہے. زانی اور زانیہ اگر شادی شدہ ہے تو اس کی حد قرآن میں نہیں ہے، لیکن وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور شریعت اسلامی کا کیونکہ جو اس کی سورسز ہیں اس کی ایک بنیاد ہے اللہ کی کتاب، اور دوسری بنیاد جو انڈیپینڈنٹ ہے قرآن مجید سے آزاد ہو کر مستقل بنیاد ہے، مستقل طور سے وہ سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو رجم کا جو حکم ہے وہ سنت سے ہے، اور جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں اصل میں یہ اس قاعدہ کلیہ کے تحت ہے کہ سابقہ شریعت میں، شریعت موسوی میں بعض احکام وہ تھے کہ جن کی نفی نہیں آئی ہے، انہیں ڈو کر تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے اندر بھی جاری رکھا ہے. ان میں سے یہ دو حکم جو ہے بہت اہم ہے، ایک قتل مرتد کا حکم ہے اور دوسرے زانی اور زانیہ نشانی شدہ ہو اس کے سنسار کیے جانے کا حکم. ولیکن عذابہ ہوگا طائفت من المؤمنین، اور چاہیے کہ جب انہیں یہ حد جاری کی جا رہی ہو، سزا دی جا رہی ہو، اس وقت موجود رہے اور دیکھے کہ کچھ لوگ اہل ایمان دیتے، یعنی یہ پبلک نہ ہو. اس لیے کہ اصل میں جو فلسفہ ہے اسلام میں جو سزاؤں کا اور تعزیرات کا ثبوت تھا وہ ڈیٹرنس کا ہے، کہ ایسی سزا ہو کہ جس سے بہت سے کو عبرت دے جائے. اگر آپ نے علیحدہ جا کر کہیں کمرے کے اندر کسی کو پھانسی دے دی تو ٹھیک ہے، لوگوں کو پتا چلا کہ مر گیا، ویسے بھی مر جاتے ہیں لوگ، ہاتھ میں نہیں مر جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اگر سر عام دار پر لٹکایا گیا ہو تو اب کتنے لوگوں کو دیکھنے والوں کو عبرت ہوگی اور ہوش ٹھکانے آ جائے گی. تو یہ فلسفہ ہے اسلام کا کہ تاکہ ایک آدمی کو سزا دی جا رہی ہو تو ہزاروں کو اس سے عبرت آئے. الزامی لائن تو الزامی نے تمام شرکت ہوگی. کسی زانی شخص کے لیے روا نہیں ہے کہ وہ شادی کرے بغیر کسی زانیہ عورت سے یا مشرکہ سے. یہ کسی قانون کے درجے میں بات نہیں ہے بلکہ یہ ایک اخلاقی طور پر وہ آپ سے تعلیم دی جا رہی ہے کہ زانی لوگ تو ان کا حال تو ایسا ہے کہ انہیں تو مستحق اگر ہے کہ شادی کے کسی زانیہ سے یا مشرکہ سے. زانیہ کو لائن کیوں ہاں اور زانی عورت کو تو وہ بھی لائق نہیں ہے کہ اس سے وہ نکاح کرے مگر صرف بدکار مرد یا مشرکہ. وَحُرِّ مَذَالِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اور یہ دونوں جو ہیں زانی مرد اور زانی عورتیں یہ تو حرام کر دی گئی ہیں مومنین کے حق میں. چاہیے کہ کچھ توبہ کرے جو بھی ہے معاملہ والے ظاہر سے. وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ اور جو لوگ جو خاندانی عورتیں ہوں حفاظت میں ہوں کسی خاندان کے اور نکاح کے ان قید میں ہوں چاہے نکاح کی قید میں ہوں تو ڈبل احسان ہو گیا کہ خاندانی بھی ہے اور دوسرے یہ کہ نکاح کی قید میں بھی ہے نکاح کی حفاظت بھی انہیں حاصل ہے. نہیں تو یہ کہ خیر شادی شدہ ہے لیکن کسی شریف خاندان سے ہے آزاد خاندان سے ہے اگر ان کی عورتوں میں کوئی شخص جو ہے ان پر عیب لگائے گناہ کا الزام لگائے اور پھر وہ نہ لا سکے تم لگن گاتی جو ہے شہدا چار شہید نہ لا سکے پھل دے دوں ہوں تو پھر اب ان کے کوڑے مارو سمانی نہ جلدا اسی کو اسی بجے بلا تقبل رہوں شہادت نہ بداؤ ان کی شہادت اب کبھی آئندہ قبول نہ کرو. وہ اولائے قوم الفاسق اور یقیناً یہی لوگ فاسق و نافرمان ہیں. یعنی زنا کا الزام اگر لگایا جا رہا ہو تو پھر جو الزام لگانے والا ہے اسے چار گواہ تشدید پیش کرنے ہوں گے. اگر وہ چار تشدید گواہ پیش نہیں کر سکتا تو گویا کہ اب یہ قذف کہلائے گا کہ اس نے ایک الزام لگایا ہے جس کو ثابت نہیں کر سکا لہٰذا اس جو ان کی سزا اچھی ہو رہی ہے کتنے قریب چلا گیا ہے. اور اس کی حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ اگر فرض کیجیے کسی معاشرے میں مسلمان معاشرے میں کسی لوگوں سے غلطی ہو گئی ہے اس غلطی کا چرچا نہیں ہونا چاہیے الا یہ کہ اس کے لیے ثبوت موجود ہو کہ اسے کیفرے کے گا کر پہنچایا جا سکے. اگر تو ثبوت اتنا ہے کہ سزا دی جا سکے تو ضرور, لیکن اگر نہ ہو تو خاموش نہ ہو ورنہ یہ کہ خام کا برائی کا چرچا ہو جائے گا جبکہ اس کا سب جواب ممکن نہیں ہے اس کی سزا دینی ممکن نہیں ہے تو اس لیے ثبوت جو ہے وہ دے سکے. ان کا نتیجہ قابو سوائے ان کے جو توبہ کرنے میں بعد ظالم اس کے بعد وہ اپنا وہ اصلاح کر لیا. یعنی کہ کبھی کسی زمانے میں ان سے یہ غلطی ہو گئی تھی انہوں نے کوئی تہمت لگائی تھی زنا کی اور چار گواہ پیش نہیں کر سکے قریب عرصے تک جو ہے ان کی گواہی سے کسی بھی اسلامی عدالت میں قبول نہیں کی گئی کہ بعد میں ان کی رویت ایسی رہی ہے رویہ ایسا رہا ہے انہوں نے اصلاح کر لی ہے توبہ کر لی ہے وہ قابل احباب ہے تو یہ جو معاملہ ہے ختم ہو جائے گا ان کی گواہی بعد میں قبول کی جا سکے. فإن الله غفور رحيم والله غفور رحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. اب یہ خاص معاملہ آ رہا ہے کسی شوہر نے اپنی بیوی کو دیکھا ہو زنا کرتے ہوئے وہ الزام لگائے کہ میں نے دیکھا ہے اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے. دراصل جس کے پاس تین اور گواہ نہیں ہے لیکن چونکہ یہ معاملہ ہے شوہر اور بیوی کا, اگر کسی اور عورت کا ہوتا تو اس کے اوپر اچھی گزرے لگتی ہے کس نے الزام لگایا ہے چاہے سیکن دین ہے چاہے اس پر دیکھا ہے لیکن تین گنا اور نہیں لا سکتا تین گواہ نہیں لا سکتا ہے کہ بڑے لگے گا لیکن معاملہ کیونکہ دینی کا ہے اس کے لیے خاص قانون ہے اس کو لیان کہتے ہیں. وہ یہ ہے کہ والذین یرمون ازواجہم جو الزام لگائے جنا تھا اپنی بیویوں پر ولم یکن لہم شہداء اور ان کے پاس گواہ موجود نہ ہو الا انفسہم سوائے ان کی اپنی جانوں کے انہوں نے خود دیکھا ہے. فشہادت احدہم اربع شہادات باللہ تو یہ ایک شخص کی گواہی بھی چار گواہیاں شمار کی جائیں گی جبکہ وہ قسم کھائے گا کہ ان لہو لبن فاضت نہیں کہ وہ سچتا ہے ہر چیز آپ جان کریں بل خام سکو. اور پانچویں بات یہ کہ وہ یہ کہے کہ ان لعنت اللہ علیہ انسان من الکاذبین کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی بھنگ. چار مرتبہ قسم کھا کر گواہی دینا گویا کہ چار گواہوں کی گواہی کے قائم مقام ہو جائے گا جبکہ پھر وہ یہ بھی کہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو اللہ کی لعنت مجھ پر ہو اور لعنت اللہ علیہ الکاذبین انسان من الکاذبین. بس یہ تو رہو اگر عذاب اب عورت کیا کرے گی جس کے وہ اس کی بیوی جو ہے اس پر الزام لگایا گیا ہے اگر وہ اس پر سے عذاب ٹل جائے گا ٹل جائے گی سزا اور یہ حد عورت سے ان کا شہدا اربع شہادات باللہ کہ وہ بھی قسم چار مرتبہ کھائے اللہ کی انہو لمن القاذبین کہ یہ میرا شوہر جو مجھ پر الزام لگا رہا ہے جھوٹا ہے. اور خامسہ تھا اور ساتویں بات وہ یہ کہے ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین کہ اگر میرا یہ شوہر اس الزام میں سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب ہے. اس انداز میں پھر یہ کہ عورت لوگوں سے حق جاری نہیں ہوگی اور اگر شوہر کے چار قسمیں کھا کر الزام لگانے اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی لاگت اپنے اوپر طلب کرنے اگر جھوٹا ہو اس کے بعد اگر بیوی خاموش رہتی ہے وہ جوابی طور پر قسمیں کھاتی تھا اگر یہ کہتی ہے کہ اگر یہ سچا ہو تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو تو پھر اس پر حق جاری ہو جائے گی. لیکن اگر وہ بھی قسم کھا لے چار قسمیں اور یہ کہ ساتھ ہی یہ بھی کہے کہ اگر یہ سچا ہو اور واقعی اس کا ایمان درست ہو مجھ پر تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو جائے تو پھر یہ کہ عذاب چل جائے گا دنیا کی سزا اسے نہیں ملے گی. ولو کا فضل اللہ علیہ ورحمت ہو اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی ہم اللہ کا معمول رہی تو گویا کہ یہاں پہ محدود ہے کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت شامل حال نہ ہوتی تو تم بہت غلط راستے پر پڑ جاتے تم کو بہت بڑا قدم اٹھا دیتے وہ جو بھی واقعہ آگے آ رہا ہے اس کے لیے سمجھیے تھے وان اللہ کا واحد الحکیم یقینا اللہ تعالیٰ بہت توبہ کو قبول فرمانے والا اور حکمت والا ہے. ان نظر جاؤ دل اس کو حکمت ان کو جن لوگوں نے یہ طوفان اٹھایا ہے جن لوگوں نے تہمت کراتی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ تمہارا ہی ایک گروہ ہے تم ہی کہتے ہیں لا تحسبوا شرا لکم اسے تم اپنے لیے برا نہ سمجھو بل ہوا خیر لکم بلکہ یہ بھی تمہارے لیے خیر ہے. اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے اب اس سبل میں ہدایات دے گا قوانین بتا دے گا شریعت کے جو احکام ہیں وہ نازل ہو رہے ہیں اس کے لیے گویا کہ یہ واقعہ جو ہے ایک تقریب بن گیا ایک ذریعہ ہو گیا. واقعہ اسی کا نوٹ کر دیجیے کہ غزوہ بنی مسترد میں حضور سن چھ کا ہی واقعہ ہندی کا تشریف دے رہے تھے. جب وہاں سے واپس آ رہے تھے تو جائے رات کو ایک جگہ پر قیام تھا اور حضرت عائشہ صدیقہ جو ہے ایک ہوٹل میں علیحدہ ہوتی تھی جیسے کہ اس کو اٹھا کر جو لوگ آتے تھے رمال کو اٹھا کر وہ پر رکھ دیتے تھے اور جہاں پر بڑا ہوا وہ ہوٹل کو اوپر سے اتار کر اسے رکھ دیا. تو رات کے کئی سزائے حاجت کے لیے جس کی حساب وغیرہ کی حاجت ہوئی اٹھائی گئی وہاں کچھ دیر لگ گئی اور دیکھا واپس آ کر تو کئی ہار اپنا گر گیا تھا. اس ہار کو دیکھنے کے لیے واپس گئی کتنی دیر میں وہ حمال آئے اور حضرت عائشہ بہت دبلی پتلی کی انہیں نظر نہیں ہوا کہ اس ہالج میں تو حکومت المومنین موجود نہیں ہے. انہوں نے اٹھایا اور وہ کچھ کا وقت ہو گیا تھا اونٹ کے اوپر رکھا ہوتا ہے. اب یہ آئی واپس اب دیکھا کہ وہ تو معاملہ جا چکا ہے ہکا بکا کیا کریں ٹھنڈا ہے رات کا وقت ہے. اس وقت انہوں نے بڑی عقلمندی سے کام لیا کہ اب اگر میں قافلے کے پیچھے دوڑی چلی تو پتہ نہیں نہ کسی غلط راستے پہ مڑ جاؤں اور پھر وہ تلاش بھی نہیں کر سکیں گے مجھے تو بہتر یہ کہ میں یہیں پر بیٹھی رہوں تاکہ انہیں جب بھی خیال ہوگا کہ اس حوالے کے اندر جو ہے عمر مومن لال کی صدیقہ موجود نہیں ہے تو وہ تلاش میں تو نہیں آئے گی. تو وہاں بیٹھی ہوئی تھی رات کا وقت تھا نیند آ گئی سو گئے اس سے آپ کا چہرہ بھی کھل گیا. تو ایک طرح سے صحابہ میں سے صفوان بن معطل ان کی ڈیوٹی یہ ہوتی تھی کہ وہ لشکر کے پیچھے پیچھے چلتے تھے. لشکر چل رہا ہے تو ذرا فاصلے تھے کہ کہیں کوئی گری پڑی چیز رہ گئی ہو کہیں کوئی بیمار ہو وہ چل نہ پایا ہو لشکر کے ساتھ رہ گیا ہو پیچھے تو پیچھے وہ دیکھ بھال کرتے ہوئے آتے تھے. اسے دور سے نظر آیا کہ یہاں کوئی لکڑی کی پڑی ہے کوئی تو جا کر دیکھا حضرت عائشہ کو پہچان لیا اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس لیے پہچان لیا کہ حجاب کی آیت کے نازل ہونے سے پہلے میں نے انہیں دیکھا تھا. حجاب کی آیت نازل ہوئی ہے سورہ احزاب میں. سورہ احزاب ایک سال پہلے نازل ہو چکی ہے تو جب تک حجاب کی آیت نہیں آئی تھی ہم بات ہے کہ وہاں پردہ نہیں تھا کوئی نقاب نہیں اوڑھتی تھی خواتین اور نہ وہ مات المومنین لہٰذا حیران تھے. وہ چونکہ چہرہ کھلا ہوا تھا ام المومنین کا تو انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون یہ الفاظ جو کہے تو حضرت عائشہ کی آنکھ کھل گئی اور وہ اٹھ کر بیٹھی انہوں نے اپنا کپڑا دوست کیا. لیکن پھر انہوں نے یہ کیا سفران جن نے معطل ہے کہ اپنا اونٹ بٹھا دیا خاموشی کے ساتھ حضرت عائشہ اس کو سوار ہو گئی اور وہ آگے اس کی وہ ڈیٹیل پکڑ کر وہ چلتے گئے اور قافلے میں پہنچ گئے. وہاں عبداللہ ابن ابی نے شور مچا دیا کہ خدا کے قسم تمہارے نبی کی یہ بیوی جو بچ کر نہیں آئی ہے مطلب یہ کہ دیکھو اب یہ معاملہ جو رہا ہے تنہائی رہی ہے علیحدہ رہی ہے تو گویا کہ زنا کا معاملہ ہو گیا ہے. یہ اس کی جو بھی اس کی گندی سوچ تھی ظاہر بات ہے کہ مچھی تو گندگی پر بیٹھتی ہے اس کی تلاش ایسی ہے گندگی کی اس کے لیے تو یہ ایک موقع مل گیا اسکینڈل اٹھانے کا. یہ اسکینڈل بڑھتے بڑھتے طوفان بن گیا اور اس میں بات جو ہے بہت ہی مخلص لوگ بھی حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ دربار نبی کے گویا کہ سرکاری شاعر تھے ان کا بھی معاملہ اس کے اندر ایسا ہو گیا کہ وہ بھی مغل ہو گئے. تو یہ ہے واقعہ اس کا. لیکن اس کے بعد قرآن مجید میں پھر یہ آیات نازل ہوئی, اللہ تعالیٰ نے برات کر دی, اور پھر یہ کہ ان کی پاک دامنی اور پاک باغی جو ہے وہ ثابت ہو گئی, اور اس کے بعد یہ معاملہ رفع دفع ہو گیا. ان نتی میں گاؤں میں لفظ عصمت بالکل لا تحسبوه شر لكم بل هو خیر لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم. اس میں جس شخص نے بھی جو گناہ کمایا ہے وہ اس کو مل جائے گا, اس کے حصے میں درج ہو جائے گا. والذی تولى کبره, جس نے سب سے بڑا حصہ وصول کیا, یہ ہے عبداللہ بن عبید, جس نے اس کے اندر اٹھایا اور اسے بڑی قوت کے ساتھ شدت کے ساتھ پھیلایا. والذی تولى کبره منهم له عذاب عظیم, اس کے لیے تو پھر بہت بڑا عذاب ہے. لولا اس سمے سبو ہو, مسلمانوں کے لیے کیا ہو گیا, کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب تم نے یہ سنا تھا گندل مومن والمومنات المومنات لانفسہم خیرا, تو مومن مرد المومن عورتیں اپنے بارے میں ایسا گمان کرتی ہیں, یعنی یہ کہ حضرت عائشہ کے بارے میں ان کے بھاگے گمان ہونا چاہیے تھا, انہیں فوراً کر دینا چاہیے تھا, اور کالو ہاتھا اس کو مومن اور وہ کیسے فوراً, یہ تو بہت بڑی تہمت ہے. لولا جاؤ والے ہیں بات شہدا, کیوں نہیں وہ لے کر آئے چار گواہ, اگر تو ان کے پاس گواہ تھے یہ بات کہنے کے لیے تب تو زبان کھولنی چاہیے تھی, اگر چار گواہ نہیں تھے انہیں زبان بند رکھنی چاہیے تھی. پر جب تاکوں اس شہد آئے, اس لیے کہ یہ چار گواہوں والی آئے اس لیے کہ سورہ نساء میں اتر چکی تھی, سورہ نساء سے ان چار میں آ چکی ہے, وہ یہ ابتدائی احکام سے تھے کہ چار گواہ ہونے چاہیے اس معاملے کے اندر, یہ آئے سورہ نساء میں آ چکی ہے. تو فرمایا کہ یہ کیوں نہیں چار گواہ لے کر آئے, فیضم خاتون شہد آئے اور وہ چار گواہ نہیں لا سکے, فولا عند اللہ هم الكاذبون, کہ یقین اللہ کے نزدیک اور قانون اسلامی کے نزدیک کی وہی جھوٹے ہیں. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته, اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل اس کی رحمت تمہارے سامنے حال سے دنیا والآخرہ, دنیا میں اور آخرت میں بھی, لمستکو بما افتتم, تو تم پر پڑتی اس چیز پر جس کا چرچا تم نے کیا ہے, عذاب عظیم, بہت بڑا عذاب. اس طرح کون ہو بے الفلت ہو, یہ اصل میں انسانوں کی ایک عام کمزوری ہوتی ہے, اس طرح کی بات جو ہے وہ ادھر سے سنی ادھر بیان کر دی, ادھر سے آگے بیان ہو گئی, جنگل کی آگ کی طرح اس قسم کی خبریں جو ہے وہ پھیل جائیں گی. اس طرح کون ہو بے الفلت ہو, جبکہ تم اسے لے رہے تھے اپنی زبانوں سے, یعنی یہ کہ ایک زبان سے دوسری زبان کو اور زبان سے نکلی اور کوٹھے کہنے والی جو ایک کہاوت ہمارے یہاں ہے, اس طریقے سے آسانی سے وہ بات پھیل چکی ہے. وہ تقریروں اب افواہ کو, اور تم کہہ رہے تھے اپنے منہ سے مارے کر تم نہیں رہی, جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں تھا, کوئی دلیل نہیں تھی, کوئی بنیاد نہیں تھی, کوئی گواہی نہیں تھی, کوئی معلومات نہیں, تو کوئی فورس نہیں تھی, بتا سمجھ نہ ہوں کہیں گے نہیں, اور تم اسے سمجھ گئے کہ یہ بہت ہلکی بات ہے, معمولی کی بات ہے. وہ عند اللہ عظیم, جب یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے, کسی پر بھی کسی مسلمان خاتون پر جس طرح کی تہمت لگا دینا بہت بڑی بات ہے. خدا یہ کہ ماضی 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 سے بابا ہم بازی کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ چیز جو ہے بہت بڑی. ولولا اس سمے تم وہ خود تم یقین لگا ہم نے تکل نہ مجھے ہاتھا, کیوں نہ ایسا ہوا یہ تم نے یہ سنا تھا, تم کہتے کہ ہمارے لیے بالکل جائز نہیں ہے کہ ہم یہ بات زبان سے نکالیں. سبحان اللہ کی پاک ہے, خاصا بہتان مبین, یقیناً یہ بہت بڑا بہتان ہے. یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ, اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کر رہا ہے مبادہ کہ دوبارہ پھر اس قسم کی کسی معاملے کے اندر اسی طریقے سے اعادہ کرو اور دوبارہ اسی سے حرکت کرو. ابداً کبھی بھی ان کو تم مومنین, اگر تم مومن ہو. ولیبین اللہ رقم الآیات, اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کر رہا ہے. اللہ علیم الحکیم, اللہ علیم اور حکیم ہے. ان نظین یحبون ان تشیر الفاحشہ فی الذین آمنوا لهم عذاب الیم, بے شک وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ایمان میں بے حیائی کا چکا ہو جائے تو ان لوگوں کے لیے بہت دردناک عذاب ہے. ایک تو یہ کہ بے حیائی پھیل جائے, تشیر الفاحشہ شائع ہو جائے, بے حیائی عام ہو جائے, جو لوگ اس کے لیے اب ظاہر بات ہے کہ آج کل تو کاروبار کے لیے اپنے اخبار دیکھنے کے لیے اس کی پشان بڑھانے کے لیے نئی سے نئی قسم کی رنگین تصویریں شائع کی جا رہی ہیں, یہ سارا سب کچھ ہو رہا ہے. کسی شے کا اشتہار دینا ہو عورت کی تصویر ساتھ ہوگی, یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے یہ تم لوگ کون ہے کہ جو اس بے حیائی کو بے پردگی کو یہ درحقیقت اس معاشرے میں پھیلا رہے ہیں. تو وہ لوگ کہ جو چاہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر بے حیائی پھیلے, اور ایک اس کا مفہوم یہ بھی ہے کہ اگر کہیں ایسی کوئی غلط حرکت ہوئی ہے اور اس کا چرچا ہو گیا, یہ آج ہمارے اخبارات کو میں بہت بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے, یہ اسکینڈل پھیل کر دیتے ہیں. اب وہ بات صحیح بھی ہے یا نہیں, غلط ہے تب نہیں, لیکن اس بات کا چرچا ہو گیا پوری دنیا کے اندر پہنچ گئی. اب ظاہر بات ہے کہ بچے بھی پڑھتے ہیں, بچیاں بھی پڑھتی ہیں, ان کے لیے تو گویا کہ یہ ایک ان کی معلومات کا ایک کھاتا کھل گیا, ایسا بھی ہوتا ہے جس طریقے سے آج تک ہو رہا ہے معاملہ اس سے جس طریقے سے اخبارات میں شائع کیا جا رہا ہے تو اس کی اشاعت کے اندر خرابی کا پہلو جاتا ہے مجھے پہلو جاتا ہے. اگر ہے ہی ایسا معاملہ اگر تو سزا کے قابل کو گواہی دو اور سزا دلواؤ اور ایسی سزا ہو کہ جس سے ایک کو سزا ہو اور ہزاروں کو ہوش آ جائے اور اگر نہیں ہے تو خاموش ہو اس کو کوئی زبان بولنا بھی جو ہے حقیقت بہت بڑا جرم. ان لدین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرۃ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. بلغ فضل اللہ علیکم ورحمته اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اس کی رحمت نہ ہوتی تو یہ تو طوفان ایسا اٹھا تھا کہ اس سے بڑے دور تک نہ نکال بھی کر سکتے تھے. یہ محدود ہے. وان اللہ رؤوف رحیم تو اللہ بہت رؤوف ہے اور رحیم ہے. یار جو نبی نام اللہ کا کبھی خطواتی شیطان ہے یہ ایمان شیطان کے نقشے قدم کی پیروی نہ کرو. ممن جب کرے خطواتی شیطان جو کوئی بھی شیطان کے رقو سے پا کی پیروی کرے گا پڑھنا ہوں امر بھی شاشار اور منکر تو شیطان تو اسے حکم دے گا وہ تو حکم دیتا ہے بے حیائی کا اور منکر کا بری بات کا. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہاری شامل حال ماں گتا بالکل من احد ابدا تم میں سے کوئی ایک انسان بھی کبھی پاک نہ ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اللہ کی رحمت ہے. ایک سب سے غلطی ہو جاتی ہے اللہ پردہ پڑا رہنے دیتا ہے تو اس کے اندر اسلام کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے. کئی دفعہ آدمی ننگا ہو جائے تو ٹھیک ہو جاتا ہے. اس سے یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان چیزوں کے اندر اس کی بڑی حکمت ہے کہ اگر تو غلطی ہو گئی ہے فوراً نہیں پکڑتا وہ اس کو دہرت دیتا ہے اصلاح کرے. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اس کی رحمت ماں سکا بالکل میں کہا دن تھا بدا تم میں سے کوئی بھی کبھی نیک اور پاک نہ بن سکتا اور پاک نہ ہو سکتا. بلا تم اللہ مکی میں نہیں تھا بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ ہی پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے. واللہ سمیع علیم اللہ سمیع علیم ہے. ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. اس آیت کی مثال نزول ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یا تو بھانجے تھے یا خالہ داد بھائی تھے حضرت مصفہ. یہ حضرت مصفہ جو غریب آدمی تھے اور حضرت ابو بکر ان کی مدد کیا کرتے تھے پیسے تھے مال تھے ان کی ضرورت جو ہے پوری کرتے تھے. لیکن یہ مصفہ بھی اس میں شریک ہو گئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت کا معاملہ چلا تو حضرت ابو بکر کو جب معلوم ہوا کہ مصفہ بھی اس معاملے کے میں شریک ہے تو پھر غصے میں آ کے اس بات قسم کھا لی کہ میں اب اس کے ساتھ کبھی کوئی بھلائی نہیں کروں گا. اس نے اتنی بڑی غلطی کی ہے اور اس معاملے کے اندر میری بیٹی کا معاملہ ہے اور اس نے اس کو یہ خیال نہیں آیا تو میں اس کے ساتھ کتنا کچھ احسان کرتا ہوں اس کے اندر جو ہے وہ خود ہی شریک ہو گیا. اس پر اللہ تعالیٰ نے جس بیس آ رہی ہے کہ نہیں ابو بکر یہ ٹھیک ہے کیونکہ اس سے غلطی ہوئی ہوئی لیکن تم جو نیک کام کر رہے تھے اس کا تم قسم کھاتے ہو کہ اس کے اندر تم مدد نہیں کرو گے. ولا يأتل أولي الفضل منكم اور نہ قسم کھائیں جو فضل والے ہیں درجے والے ہیں تم میں سے جنہیں اللہ نے فضیلت دی ہے نیکی میں بھی ایمان میں بھی فضیلت دی ہے دولت میں بھی فضیلت دی ہے وسعت میں اور دل کشادگی دی ہے مال کی کشادگی دی ہے. ان یؤتوا أولي القربى کہ وہ کوئی صلہ رحمی کریں اپنے قرابت داروں کے ساتھ دیں مال اور صدقہ و خیرات دیں اپنے قرابت داروں کو والمساکین والمہاجرین اور محتاجوں کو اور وطن چھوڑنے والے مہاجرین کو فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں. یہ قسم نہ کھائیں بل یاقو اور یسفہ انہیں چاہیے کہ معاف کر لیں اور ضرورت سے کام لیں. اللہ تحبون ان یغفر اللہ لکم کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ یعنی اے ابو بکر اگر تم یہ چاہتے ہو تم سے بھی کوئی خطا حاصل ہو جاتی ہے اللہ معاف فرماتا ہے کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری خطاؤں کو ضرورت کرے؟ اللہ تحبون ان یغفر اللہ لکم کیا تم نہیں پسند کرتے اس کو کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ اس پر اس آیت کو سنتے ہی حضرت ابو بکر صدیق کے الفاظ یہ نقل کیے گئے بلا یا ربنا انا نحب کیوں نہیں پروردگار ہم ضرور چاہتے ہیں کہ تو ہمیں معاف فرما دے. انہوں نے اپنی قسم کا کفارہ دیا اور اس کے بعد جو بھی وہ کرتے تھے ان کے ساتھ بھلائی اور نیکی اسی طریقے جاری کر دیا. واللہ غفور رحیم اور اللہ تعالیٰ غفور ہے رحیم ہے. ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات یقینا وہ لوگ کہ جو تہمت لگاتے ہیں ان پاک دامن عورتوں پر جو غافل ہیں جن کو ان چیزوں کا ہوش بھی نہیں ہے جن کا گمان بھی ادھر نہیں گیا المومنات اہل ایمان میں تھے لوئنو فی دنیا ایسی معصوم اور پاک دامن عورتوں پر جو تہمت لگانے والے ہیں ان پر پھسکار ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ولہم عذاب عظیم اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. یوم تشہد علیہم السنتہم و ایدیہم جس دن کے ان کے خلاف گواہی دیں گے تشہد علیہم علیہ کو نوٹ کر لیجیے جس دن کے ان کے خلاف گواہی دیں گے السنتوں ان کی اپنی زبانیں گواہی دیں گی وعیدیہم ان کے اپنے ہاتھ گواہی دیں گے وارجلہم ان کے پاؤں گواہی دیں گے بما کانوا یعملون اب جو کچھ عمل وہ کر رہے ہیں یہ ہاتھ ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے میں اس سے غلط کام کر رہا ہوں تو یہ اندر پروٹیکٹ میرا حکم کو مان رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے حوالے سے کیا ہوا ہے لیکن اس کے اندر پروٹیکٹ ہے قیامت کے دن یہی میرے خلاف مقدمہ کرے گا پروردگار تو نے مجھے اس کے حوالے کیا تھا اور یہ جس سے میرے ذریعے سے غلط کام کرتا ہے یہ پاؤں جو ہے ہمارے خلاف گواہی دیں گے کہ پروردگار ہم اس کے تابع تھے اس کے حکم کے مطابق کر رہے تھے یہ بدبخت ہمیں چوری کرنے کے لیے جاتا تھا اس کے لیے استعمال کرتا تھا یا کوئی اور برا کام کرنے کے لیے ہم استعمال کرتا تھا یوم وکیل اللہ دینہم الحق اس دن اللہ تعالیٰ ان کا پورا پورا بدلہ ان کو دے دے گا یہ دین کے نقطے یہاں یہ دین بدلے کو کہتے ہیں دین مالک یوم الدین جزا و صدا کے دین کا مالک بدلے کا دن وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ اور وہ جان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے الحق سچا اور ہر بات کو کھول کر بیان کر دینے والا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے ہیں اور طیبات مقیمات للطیبین وطیبون للطیبات اور ستھرے اور پاک باز جو خواتین ہیں وہ پاک باز مردوں کے لیے ہیں اور پاک باز جو مرد ہیں وہ پاک دامن خواتین کے لیے ہیں اولئک مبرؤون مما یقولون یہ لوگ بری ہیں ان چیزوں سے جو لوگ کہتے ہیں لہم مغفرت و رزق کریم ان کے لیے مغفرت ہے رزق کریم ہے یہ دونوں آیات جو ہیں در حقیقت اخلاقی تعلیم کی نوعیت کی ہے کہ اتنی اخلاق اس معاشرے کے اندر ہے کہ جو جس کے ساتھ کوئی بدنامی کا معاملہ ہو جائے تو وہ خود محسوس کرے کہ میں آئسولیٹ ہو کر رہ رہا ہوں یا رہ رہی ہوں اس معاشرے کے اندر یہ معاشرے کے اندر یہ عام روش پیدا ہو جائے جیسے کہ پہلے آیا تھا وہ اس کے اندر بھی یہی بات تھی کہ زانی نکاح نہ کرے مگر کسی زانیہ سے یا کسی مشرکہ سے وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کے نکاح میں کوئی مسلمان خاتون آئے پاک دامن اور عفت والی اس طرح زانیہ جو ہے اس سے کوئی نکاح نہ کرے سوائے مشرق کے یہ قانونی چیزیں نہیں ہیں نظر میں نے کیا یہ اخلاقی تاکہ ایک نفرت پیدا ہو زنا سے بدکاری سے اسی طریقے سے معاشرے کے اندر ایک عام شکایت کچھ ایسی پیدا ہو جائے کہ جس میں جو لوگ ایسی گراوٹوں میں مبتلا ہوں وہ خود اپنی آنکھوں میں ذلیل ہو کر رہ جائیں یا یہ نبی نام تھوڑی بولیے تم غیر بولیے تو نہیں ہٹا اس کا نہیں اب اس حوالے سے بہت سے جو احکام آ رہے ہیں یہ سورہ نور اور سورہ احزاب ان دونوں میں معاشرتی احکامات ہیں معاشرتی احکامات میں خاص طور پر مجھے ایک آیت آئی ہے سورہ بنی اسرائیل میں ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشة وساء سبیلا اس زنا کا سبب بات کرنے کے لیے اسلام کے معاشرتی نظام میں بہت دور دور پر اقدامات کیے گئے قریب مت جاؤ زنا سے یعنی زنا کو اریڈیکیٹ کرنا معاشرے میں یہ بڑا مہنگا آبجیکٹو ہے اور اس کے لیے دور دور پر اقدامات مثلا پردہ ہے سطر ہے لباس کے احکام دیے گئے ہیں معاشرہ جو ہے ہمارا جو ہے وہ مکس سوسائٹی نہ ہو مخلوط معاشرہ نہ ہو مردوں کی ذمہ داریاں علیحدہ ہیں عورتوں کی علیحدہ ہیں معاشرہ جو ہے سینڈیگیٹو ہو مردوں اور عورتوں کے درمیان اشتراک نہ ہو یہ ساری چیزیں کس کے لیے یہ اسی لیے ہے کہ یہ در حقیقت اس قدر شدید کشش ہے مرد و عورت کے اندر یا اللہ نے جو دو جنسیں بنائی ہیں اور اس میں یقیناً جو سیکس کا معاملہ اتنا امپورٹنٹ موٹو ہے کہ اس کو اگر پوری طریقے سے جیسے گھوڑا بہت لو زور ہو تو اسے بہت باندھ کر رکھنا پڑے گا اور بڑا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے محنت کی ضرورت ہے اسی طریقے سے اس کو اس سیکس کو ڈسپلن کرنا اور صحیح انداز میں اس کو جو ہے ہارنس کرنا اور اس کے لیے یہ ہے کہ غلط راستوں سے اس کو بچانا اس کے لیے بڑے دور دور تک کام دیے گئے یہ پورا معاشرتی نظام اسلام کا اسی بنیاد کے اوپر ہے اب اسی لیے مطلب گھر کی پرائیویسی بھی ہے ایک گھر ہے گھر میں ایک شور ہے اسی بیوی ہے اب آپ فوراً چلے گئے سیدھے گھر کے اندر نہیں اے اہل ایمان جب داخل ہوا تو گھروں میں اپنے گھروں کے سوا حتیٰ دستانے سے یہاں تک کہ بول چال کر لو اجازت دے لو اور پسند لو والا اہل ہاں اور اذن یعنی کہ اس وقت جو ہوتی تھی شکل وہ یہی کہ جا کر دروازے پر کہو السلام علیکم معلوم ہوا کہ کسان ہیں جو آئے ہیں ملنا چاہتے ہیں اور اندر آنا چاہتے ہیں اب اس کے بعد یہ کہ وہ اپنی آئیڈینٹی دے اور پھر ان کو آنے کی اجازت دی جائے یہ نہیں کہ بے گھر چلے جا رہے لعلکم خیر لکم لعلکم تذکرون یہی تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو پہلے کرے دوسری احد فلا تدخلوا اگر اس گھر میں کوئی نہ ہو تو پھر اس میں داخل مت ہو حتیٰ یوں ذرا لکم یہاں تک کہ تمہیں اجازت دی جائے جو گھر کا مالک ہے وہ اگر اجازت دے کہ ہاں میرا گھر تو خالی ہے تم اس میں جا سکتے ہو ورنہ یہ کہ خالی گھر کے اندر نہ کوئی نہیں ہے داخلے کی اجازت نہیں وہی پورا رکھوں. اور اگر کہا جائے تو اسے ان دیو چلے جاؤ, لوٹ جاؤ, اس وقت میں ملنے کے لیے تیار نہیں ہوں یا میں اپنی کسی مشغولیت میں ہوں, پڑھ لے ہوں, پڑھ لوٹ جاؤ. اب دیکھیے یہ آداب ہے ہمارے یہاں, یہ ہے کہ آپ پہنچ گئے, نہ ٹائم دیا ہوا ہے نہ پہلے سے طے ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے ریسیو کرنا اس کا فرض ہے, کیوں نہیں ملا. اس نے انکار کر دیا تو اس کا مطلب یہ کہ بڑا متکبر ہے اور بہت یہ جو ہے سکتے ہیں. یہ نہیں, اگر تو آپ وقت کہہ کر مل رہے ہیں تو اس کا فرض ہے کہ وہ آپ کو ریسیو کرے اور آپ کو وقت دے. لیکن اگر آپ اچانک چلے گئے ہیں تو آپ کو اسی پرائیویسی پر آپ جو ہے حملہ آور نہیں ہو سکتے. وہ اپنے کس کام میں ہے, کس مشغولیت میں ہے, اس کی کیا اہمیت ہے, آپ اسے نہیں جانتے. اگر وہ گھر والا کہہ دیتا ہے گیہوں وہیں چیز اگر تمہیں گیہوں پھر گیہوں تو لوٹ جاؤ, تو وہ اس کا لگ میری تمہارے لیے زیادہ پاک ہے, پاک بازی کا معاملہ. اللہ جمع کامل علی اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ سے واقف ہے. نئی کالے تم جواہ میں تصرو بجے کر گہرا مشکلت ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تم داخل ہو جایا کرو ایسے گھروں میں کہ جن میں سکونت نہیں ہے, جس میں کوئی لوگ رہتے نہیں ہے, ریزیڈینشیل نہیں ہے. اب گوڈاؤن ہے, اب ایسا کریں کہ گوڈاؤن میں آپ نہیں جا سکتے, سامان پڑا ہوا گودام ہے آپ جا سکتے. سیاح بتاؤں جب اس میں تمہارا سامان ہے, یہ وہی گودام والی بات ہو گئی. اللہ عالم و ماں تمدین و ماں کا قانون, اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو جو کچھ تم چھپاتے ہو. یعنی قانون کی اصل روح کو دیکھنا چاہیے, یہ لوگوں کا جارا جو گھروں میں داخل نہ ہو, یہ اصل میں تو پرائیویسی ہے گھر کی اور فیملی کی, اصل میں اس کو مضبوط خاطر رکھا جا رہا ہے. نہ یہ کہ آپ کہیں کہ صاحب اب ہم گودام میں بھی داخل نہیں ہو سکتے جب تک یہ پرمیشن جو لکھی ہوئی ہے وہ ہمیں مل نہ جائے. کل مومنین یا مقبول رکھ پا رہے ہیں, پہلے ایمان سے یہ کہیے اے نبی کہ وہ اپنی نگاہوں کو ذرا نیچا رکھا کریں, وہ فروغ فروغ رہوں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. سارے کاغذات لہن یہی ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے, زیادہ بہتر ہے. ان اللہ قبیر نما یقنا, یقین اللہ تعالیٰ باخبر ہے اس سے یہ کر رہے ہیں. وہ کل مومنات یا مجب بن رفتار ہوں گا, اسی طرح مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجیے وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں. وہ فروغ فروغ رہوں گا, وہ بھی اپنے سطح کو پوری طریقے سے مضبوط رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. ولادین زینت ہوں گا, اور انہیں نہیں چاہیے کہ وہ اپنی زینت اور سنہار کو ظاہر کرے اللہ ما ظہر منہا, سوائے اس کے جو خود خود ظاہر ہو جائے. ولجمنا بحکم و رحیما, اور چاہیے کہ وہ اپنے غریبانوں کے اوپر اپنی اوڑھنیوں کے بکر مار دیا کریں. بحکم و رحیما اللہ دیو بہینا, یہ خم و رحیما جمع ہے خمار کی, خمار کہتے اوڑھنی. ایک دوسرا لفظ جو ہے وہ آئے گا سورہ احزاب میں, ان دونوں الفاظ کو الگ الگ رکھے. یہ ہے کہ اپنے غریبانوں کے اوپر, یہ بھی پرانا ہمیشہ سے لباس, عورت کے لباس میں اوڑھنی بھی تھی اور عورت کے لباس میں چادر بھی تھی. چادر وہ لے کر نکلتی تھی جب گھر سے باہر جاتی تھی, اور اوڑھنی وہ کرتی تھی جب گھر کے اندر ہوتی تھی. یہی جو ہماری تہذیب کے اندر ہے, یہ عرب کی تہذیب میں پہلے نہیں تھا, چولہے کا پردہ نہیں تھا عرب میں. چادر وہ لے کے جاتی تھی تو چادر اپنے اوپر ڈالتی تھی, اور مرد بھی چادر کے بغیر نہیں ہوتے تھے, نہ کوئی مرد بغیر چادر کے, نہ عورت, بلکہ چادر ہی سے ایک شخص کا رتبہ معلوم ہوتا تھا. کسی کی چادر بڑی شاندار ہے, مشالہ اڑا ہوا ہے, بہت قیمتی ہے, تو وہ بڑا آدمی ہے, وہ سردار ہے. کسی بھی چادر کی جو ہے معمولی سی چادر ہے. اور اسی لیے وہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص تکبر کرتا ہے, اور کبر و نگاہی, تکبر جو ہے وہ تو میری چادر ہے. اور یہ عرب میں یہ بات کسی شخص کی توہین کرنی ہوتی تھی, اس کی چادر نہیں کھینچتے تھے, گویا کہ اس کی عزت جو ہے پیچھے کیا. اللہ فرماتا ہے کہ جو تکبر کرتا ہے وہ گویا میری چادر نصیب رہا ہے میرے کندھے سے. اس درجے جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی توہین نصیب کرتا ہے. تو وہ اپنی اوڑھنیوں کے بکر مار لیا کرے اپنے غریبانوں پر. یعنی یہ کہ یہ عورت کے لیے اس کی زینت کا ایک بہت بڑا حصہ ہے, اس کی جو بھی چھاتی ہے اس کے لیے ایک اضافی مرتا اسے پہنا ہوا ہے, ایک کرتے کے اوپر مزید جو ہے یہ بکر اس کی اوڑھنی کا ہو. ولا یبدین زینتہن, اس کے سینے کے اوپر یہ اضافی ہو جائے گا. ولا یبدین زینتہن, اور نہ وہ ظاہر کرے اپنی زینت کو. اب یہ ہے جو محرموں کی فہرست آئے گی, جس کے سامنے عورت کھلے چہرے کے ساتھ آ سکتی ہے بلا حجاب. اور یہ اتنی طویل فہرست دی گئی ہے, آپ سے سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یوں ہی ایکسرسائز ان فٹلٹی تو نہیں کی ہے. کیا فرق ہے اگر ایک عورت کے چہرے کا پردہ نہیں ہے, وہ باہر نکلتی ہے چادر لے کر, اور یہ کہ کسی اور کے ساتھ اس کا پردہ چہرے کا نہیں ہے, تو پھر یہ پوری فہرست دینے کی ضرورت کیا ہے؟ میرے نزدیک چہرے کا پردہ اسلام کے اندر لازم ہے, اور اس چہرے کے پردے سے مستثنی ہے یہ لوگ. کون لوگ مستثنی ہے؟ اللہ لے بول کے ہندنا, ان کے شوہر نمبر ایک, آؤ آبائے ہندنا یا ان کے باپ, اور باپ سے مراد باپ دادا چچا یہ سب چلیں گے. او آبائے بول کے ہندنا یا ان کے شوہروں کے باپ, او ابنائے ہندنا یا ان کے اپنے بیٹے, او ابنائے بول کے ہندنا یا ان کے شوہروں کے بیٹے, یعنی ان کے شوہروں کی کسی اور بیوی سے اولاد ہے بیٹے ہیں تو وہ بھی محرم ہے, وہ نامحرم نہیں ہے. اور اخوان ہننا یا ان کے اپنے بھائی اور بنی اخوان ہننا یا ان کے بھائیوں کے بیٹے اور بنی اخوات ہننا یعنی یہ بھتیجے ہو گئے اور بنی اخوات ہننا یا ان کے بھانجے اور مسائل ہننا یا ان کی عورتیں اپنی عورتیں جان پہچان کی عورتیں عام عورتیں نہیں مسائل ہننا اور ماں ملک کہمان ہننا یا یہ کہ جو ان کے غلام اور ان کی لونڈیاں ہیں. اکثر و بہتر اہل سنت کے نزدیک یہاں مرد غلام مراد نہیں ہے بلکہ لونڈیاں مراد ہیں. اب تابعین غیر اولی القربۃ ہے یا ایسے تابع لوگ جو صرف خدمت گار ہیں, بعض اوقات ہوتا ہے خاندانی طور پر جو ہے وہ خدمت گار کرنے والے ہیں, باپ بھی کہیں ملازم تھا اسی گھر میں اور اس کی اولاد بھی وہیں پر ہے, وہ بھی کام کر رہی ہے, بچپن سے وہیں پڑے ہیں. ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو واقعہ تنصر گھر کی خواتین سے اس طرح کا خیال کبھی نہیں آ سکتا کہ ان کے بارے میں ان کو بری بات سوچے. ابھی تابعین غیر اولی القربۃ یا وہ تابع کہ جو کہ کوئی غرض نہیں رکھتے اس قسم کے معاملات سے, میرا بجال مردوں میں سے. ابھی کسر لذیذ لم یظہروا علی عورات النساء یا وہ لڑکے کہ جو ابھی عورتوں کے جو وقتی معاملات ہیں ان سے واقف ہی نہیں, ابھی وہ جن کی جو بھی باتیں ہیں ان سے واقف نہیں ہیں. بلائی عبد یہ اب جو فیض مکمل ہو گئی, یہ ہے محرم لوگ جن کے سامنے عورت بغیر چہرے کے پردے کے آ سکتی ہے. باقی یہ کہ زینت جو خود بخود ظاہر ہو جائے, اب ظاہر ہے کہ آپ نے چادر ملی ہوئی ہے کسی خاتون نے, برقع بھی اوڑھا ہوا ہے, لیکن اب کسی کا قد ہے ماشاء اللہ وہ قد ایسا ہے سر قد ہے کوئی خاتون, وہ کہاں سے پائے گی اس قد کو, وہ ظاہر ہو جائے گا. جسم متناسب ہے اب وہ جسم تو ظاہر ہو جائے گا. اس اعتبار سے ماظہر اجنہ کو لوگوں نے لے لیا چہرے کے لیے, یہ بالکل غلط ہے. چہرے کا تو پردہ میرے نزدیک لازم ہے, اور یہ کہ باقی یہ کہ ان کے سامنے چہرے کے سمیت عورت آ سکتی ہے, تاکہ عورت جو ہے اپنے بیٹے کے سامنے بھی سوائے تین اعضاء کے اور نہیں کھول سکتی, اپنے بھائی کے سامنے بھی نہیں کھول سکتی. چہرہ یہ ہاتھ ٹخنوں سے نیچے اور پیر ٹخنوں سے نیچے, یہ جو تین اعضاء ہیں یہ وہ ہے کہ جو عورت کھلے رکھ سکتی ہے اپنے وہ بیٹے کے سامنے بھی بھائی کے سامنے بھی اور جو بھی رشتے گرائے گئے ہیں, لیکن یہ کہ اس سے آگے سے جو ہے معاملہ وہ پھر اسے شوہر کا ہے. اس سے آگے بڑی رواج کا معاملہ جو ہے جس سے کہ عورت جو ہے وہ آزاد ہوگی وہ صرف شوہر کے لیے. ولا یمنن بعبدہن لیعلم ما یخفین من زینتہن, اور نہ ایسا ہو کہ وہ اپنے پاؤں مار کر چلے, مار کر چلے تو زیور جو ہے پاؤں میں پانا ہو کہ جھنکار ہو تاکہ لوگوں جو ہے انہیں متوجہ ہو جائیں. لیعلم ما یخفین من زینتہن, تاکہ لوگوں کے علم میں آ جائے کہ کیا انہوں نے چیز چھپائی ہوئی ہے اپنی زینت میں سے, کیا زیورات پہنے ہوئے ہیں. وتوب الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون, اور اے اہل ایمان سب کے سب مل کر اللہ کی جناب میں توبہ کرو, لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاح پاؤ. وانکحوا ایاما منکم, اور دیکھو اپنی بیواؤں کی شادیاں کر لیا کرو. والصالحین من عبادکم, یہ بھی اب ایک بہت اہم بات, ہندوانہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بیوہ کی شادی جو ہے وہ تو جائز بھی نہیں سمجھتا, یا بہت ہی سمجھئے کہ اس کے نزدیک بہت ہی ناپسندیدہ بات ہے, اور ہمارے یہاں بھی یہ ہو گیا ہے. حالانکہ یہاں حکم ہے انکحوا ایاما منکم, بیواؤں کی شادیاں کر لیا کرو. والصالحین من عبادکم وامائکم, اور تمہاری جو بانیاں ہوں غلام ہوں ان میں سے بھی جو سمجھدار ہوں جن کے کردار کے بارے میں تمہیں اعتماد ہو ان کی بھی شادیاں کر دیا کرو. ایک کی قریب ہے ایک کا غلام ہے ان کی شادی ہو جائے. اب ظاہر بات ہے وہ قریب جو ہے اپنے آقا سے اب اس کے ساتھ وہ تمتو نہیں کر سکے گا, اس لیے کہ اس نے اجازت دے دی ہے کہ اس کی قریب کی شادی ہو گئی ہے کسی غلام کے ساتھ. بس صالحین من عبادکم وامائکم, ان یکونوا فقراء, اگر وہ فقیر ہوں گے مہر وغیرہ دینے کی ان کے اندر ہمت نہیں ہے صلاحیت نہیں ہے, یغنہم اللہ من فضلہ, تو ہو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے. واللہ واسع علیم, اللہ واسع بہت سمائی رکھنے والا, کشائش والا, کشادگی والا اور جاننے والا ہے. یعنی یہ بھی ہے کہ کسی وقت انسان سوچے کہ اگر میں شادی کروں گا تو وہ بھی اپنی قسمت ساتھ لے کر آئے گی, کیا پتا کہ میرے اس وقت حالات جو ہیں اگر کچھ خراب بھی ہے, اللہ تعالیٰ اس کی قسمت سے اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ اپنے لیے رزق کا دروازہ کھول دے. بل جسکافی سے تذیر اللہ یہ دور نکاح, اور جو لوگ نکاح کی قدرت بالکل نہ رکھتے ہوں, شادی کر ہی نہ سکتے ہوں, کچھ بھی نہ ہو ان کے پاس, نہ کوئی گھر ہو جس میں کہ بیوی کو رکھ سکے, نہ کوئی نان رستے کا سامان ہو, نہ کوئی مہر دے سکے, بل جسکافی تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنی عزت کی حفاظت کرے, پوری طریقے سے اپنے جنسی جذبوں کو کنٹرول کرے. اللہ دین اللہ یہ دور نکاح حتیٰ یغنیہم اللہ من فضلہ, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے. والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فقاتلوہم، اور تمہارے غلاموں میں سے جو تمہارے ساتھ چاہیں مکاتبت کرنا، یہ مکاتبت کا فائدہ یہ سارے غلام یہ کہہ سکتا تھا کہ جناب میں آپ کو اتنے لاکھ درہم دے دوں گا اتنی مدت کے اندر اندر آپ مجھے آزاد کر دیجیے، تو یہ معاہدہ ہو گیا اور وہ آزاد ہو گیا، لیکن آزادی اسی میں ہے کہ اسے وہ رقم اتنی عرصے کے اندر ادا کرے گا، وہ کمائے گا، محنت کرے گا، کوشش کرے گا اور وہ رقم ادا کر دے، یہ مکاتبت تھی. تو جو بھی تمہارے غلاموں میں سے مکاتبت چاہے مما ملکت ایمانکم فقاتلوہم، یہ مکاتبت کر لیا کرو. قرآن مجید نے وہ تمام راستے کھولے ہیں کہ جن سے غلاموں کی آزادی کا جو ہے آسانی کے ساتھ تدریجن تحت تحت انداز کے اندر ان کی غلامی کا جو ہے پلسہ ختم ہو کر آزادی کی طرف راستہ کھل جائے. فقاتلوہم ان علمتم فیہم خیرا، اگر تم دیکھ رہے ہیں ان کے اندر کہ خیر ہے، بھلائی ہے، واقع تم نشچے پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، یہ بھاگ نہیں جائے گا اور یہ جو بھی کرنا چاہ رہا ہے معاہدہ کو پورا کرنے کی اس کی نیت ہے. وآتوہم مال اللہ الذی آتاکم، پھر ایسے لوگوں کو جنہوں نے مکاتبت کی ہو تم بھی مال دیا کرو جو اللہ کا مال تمہارے پاس اللہ نے تمہیں دیا ہے، یعنی لوگ مدد بھی کریں اس کی تاکہ وہ اپنی اس رقم کو جلد از جلد ادا کر کے اور وہ پھر آزاد ہو جائے. ولا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء، اور دیکھو اپنی بانگیوں کو، چھوکریوں کو، یہ جو وہاں پہ بانگیاں طریقے ہوتی تھی، انہیں بدکاری پر مجبور نہ کرو. ان عرب کا تحفظ، اگر وہ چاہیں کہ وہ پاک دامن رہے، وہ کسی سے قلعے میں رہے، اور ان سے چونکہ یہ بھی رواج وہاں تھا ان بانگیوں سے بھی وہ پیشہ کراتے تھے، اب یہ اصل میں اصلاح ہو رہی ہے اس معاشرے کی اور اس کے اندر ان چیزوں کو رکھتا رکھتا روکا جا رہا ہے. جیسے سورہ نساء میں آیا تھا، ایسا بھی ہوتا تھا کہ باپ کی بیویاں جو ہیں اپنی چھوٹے بھی مائیں ہیں انہیں اپنے گھر میں ڈال دیا، لیکن یہ ساری چیزیں رکھتا رکھتا ایک ایک کر کے پھر کی بندش ہوئی، تو وہ اپنی الانیوں سے پیشہ کراتے تھے، سمائی خود کھاتے تھے. تو فرمایا یہ بہت غلط ہے، تاکہ تم تم وارن حیات دنیا، تاکہ تم حاصل کرو دنیا کی زندگی کا سامان. ومن یکرہ ہن فإن اللہ من بعد إکراهن غفور رحیم، اور اگر کوئی ان کو مجبور کرے گا اس کام کے لیے تو اللہ تعالیٰ ان کی اس مجبوری کی بنا پر ان کے حق میں غفور و رحیم ہوگا، تم پر وبال آئے گا، جو کام یہ غلط کروائے گا وبال اس پر آئے گا. اگر وہ خود جو ہے مجبوراً کر رہی ہے اور وہ اس کے لیے دینے تیار نہیں ہے تو بارا اللہ اس کے حق میں غفور و رحیم ہوگا. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، جو ہم نے نازل کر دی ہے تمہاری جانب یہ روشن آیات، وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور وہ ساری باتیں بھی ہم نے بتا دی ہیں کہ ان لوگوں میں تھی جو تم سے پہلے تھے، یہ ساری گندگیاں معاشرت کی خرابیاں جو ہے یہ پہلوں کے اندر بھی تھی، ہم نے ان سب کی نشاندہی کر دی ہے. وہ موعظۃً للمتقین، اور اہل تقویٰ کے لیے ہم نے نصیحت اور یہ نازل فرما دی ہے. قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ. اب یہ پانچواں رکوع آ رہا ہے اور یہ ہمارے منتخب نصاب کا جو دوسرا حصہ ہے ایمان کی بحث، اس کے ذمن میں یہ بہت اہم درس ہے. اور یہ آیت نمبر 33 جو آ رہی ہے قرآن مجید کی عظیم ترین آیات میں سے ہے، اس سورہ مبارکہ کے لیے آیت نمبر 33، اور سورہ احزاب میں بھی بالکل ٹھیک یہی نمبر آیت نمبر 33 آپ کو ملے گی. یہ ایمان پر اور وہ اسلام کی کیفیات پر قرآن مجید کی عظیم ترین آیات ہے. اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے. مثل نور ہی، اس پر ایمان کی مثال، اس کے نور ایمان کی مثال ایسی ہے جب اس خاتم جیسے ایک تاج ہے، سیاہ مصباح اس میں ایک چراغ روشن ہے، المصباح کی زجاجہ وہ چراغ جیسے ہی کے اندر ہے، شیشہ ہے کہ اوپر جیسے لالٹینیں ہوتی تھی پچھلے زمانے میں، گلوب کے ساتھ جو ہے وہ لیمپ ہوتے تھے، اور وہ شیشہ چمک رہا ہے جیسے کہ ایک چمکدار ستارہ ہو، یو قدم شجرتن، اور اس مصباح میں، اس دیے میں، اس چراغ میں جلایا جا رہا ہے تیل، اس کا ایک شجرہ مبارکہ زیتون کا، ایک ایسا مبارک درخت زیتون کا، لا شرقیت ولا غربیہ، جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، یعنی یہ کہ درخت ہے دھند ہے. اب اگر تو کچھ دھند کے مشرق میں کوئی درخت ہے تو صبح کی دھوپ کو انہیں ملے گی، شام کی نہیں ہوگی، مغرب میں ہے تو شام کی دھوپ مل جائے گی، صبح کی نہیں ملے گی. ایک علیحدہ کھڑا ہوا ہے کوئی، جس کے نہ ادھر کوئی اور ہے نہ ادھر کوئی اور درخت ہے، تو پورے دن کی تمام دھوپ کی جو ہے وہ جذب کر رہا ہے. اور ایسے درخت کا جو لوگوں نے یقین ہوتا تھا وہ بہت صاف شفاف، اسی کی مثال دی جا رہی ہے کہ نہ سردی ہے نہ گرمی ہے، وہ کسی جانب سے اوٹ میں ہے ہی نہیں، یہ کہا جو گئے تو ہاں یوگی، اس کا جو روغن ہے وہ بھڑک اٹھنے کو بیکار ہے، قریب ہے کہ روشن ہو جائے. ولا لم تمسک نار، چاہے اسے ابھی آگ میں چھو آنے والے، نور اعلیٰ نور. جب آگ مچھر جائے چھو جائے تو پھر نور اعلیٰ نور ہے, وہ بھڑک اٹھتا ہے. یا اللہ لنور ہی من یشاء, اللہ تعالیٰ ہدایت فرماتا ہے اپنے نور کی جانب جس کو چاہتا ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ, اور اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے. واللہ بكل شيء عليم, اور اللہ ہر چیز کا کما حقہ علم رکھتا ہے. یہ اصل میں ایمان کے لیے اس کا ذائقہ چینی کے لیے بہترین تمثیل ہے, جس کو میں پہلے بیان کرتا رہا ہوں کہ ایک ہے فطرت, انسانی فطرت. اگر فطرت سلیم ہے تو اس کے اندر یہ ایمانی حقائق موجود ہے, معرفت خدا بندی موجود ہے. البتہ اس کو پردے آ گئے ہیں, اس کے اوپر جو ہے گراف پڑ گئے ہیں, اور جب آتی ہے وہی وہ اس کو ایکٹیویٹ کرتی ہے. آیات الہیہ جو ہے, آیات قرآنیہ, وہ اندر کے جو گورنمنٹ اس کی کانشسنس ہے ایمان کی, اس کو ایکٹیویٹ کر کے شعور پر لے آتی ہے. اس کو یوں سمجھے کہ جیسے تیل ہے. اب تیل ایک ہے کڑوا تیل, جس سے کہ ہم دیے کبھی جلایا کرتے تھے, اب تو شاید شاید ہی کہیں آپ نے دیکھا ہو دیا کس کو کہتے ہیں, لیکن اس میں وہ کڑوا تیل جو جلتا تھا تو کڑوا تیل خود آگ نہیں پکڑ سکتا, اس میں بتی ڈالنی پڑتی تھی. تو کپڑے کی بتی ہے بچکر یا یہ کہ وہ روئی کی بتی بنائی ہے, اس بتی کو اس میں آگ جب لگاتے تھے تو جلتے رہا ہے تیل, لیکن مواد کا ایک بتی براہ راست وہ تیل جلنے کی پوزیشن میں نہیں. لیکن ایک تیل ہے پیٹرول, جو کڑوے تیل سے روشنی حاصل کرنے کے لیے جتن کرنے پڑ رہے ہیں آپ کو جلانے کے لیے, اور پیٹرول گویا کہ بیکار ہے, وہ بھڑک اٹھنے کو بیکار ہے, ذرا سی چنگاری قریب آئی ہار گیا. اسی طریقے سے انسانوں کی طبائع کا فرق ہے. کچھ لوگوں کی جو فطرت ہے اتنی سلیم ہوتی ہے, اتنی نیکی ہوتی ہے اس کے اندر, کہ جیسے ہی وہی سامنے آئی آئینہ جگمگا اٹھا ایک دم. اس لیے اوپر غبار ہے ہی نہیں, اس کے اوپر کوئی اور جو ہے پردے پڑے ہوئے ہیں نہیں. یہ مثال صدیقین کی ہے جو میں نے کل بھی آپ سے کیا تھا, کہ جیسے کہ حضور نے فرمایا میں نے جس کے سامنے بھی دعوت ایمان رکھی اس نے کچھ نہ کچھ توقف اور تردد ضرور کیا سوائے ابو بکر کے, کہ ایک لہجے کا بھی توقف نہیں کیا. اس لیے کہ ان کی فطرت اتنی سلیم تھی, گویا کہ وہ پیٹرول تھا ان کے اندر جو بھڑک اٹھنے کو بیکار تھا, کہ ذرا سلیم بھی اگر بیاج کاری آ گئی تو بھڑک اٹھے. لیکن کچھ لوگ وہ تھے کہ جن کا تیل اتنا صاف اور پاک نہیں تھا, ان میں کوئی تکبر تھا, انہیں وقت لگ گیا. اگر کہ ایک بلاخو میں ایمان لیا, لیکن یہ کہ کچھ اس میں بتی ڈالنی پڑی تو اس کے لیے محنت کرنی پڑی. اب سابق الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان, پھر وہ لوگ ہیں جو بعد میں درجہ بدل گیا, پھر ان کے بعد آتے چلے گئے. تو اسی طریقے سے ایمان کی مثال ہے کہ یہ روغن فطرت یا نور فطرت, نور روح, روحانی نور جو ہمارے اندر ہے, ہے نور تجلی بھی اسی خاص میں تنہا غافل کو ملا صاحب ادراک نہیں ہے, وہ جو ہماری روح ملکوتی کے اندر جو نور ہے, یہ نور اور باہر سے جو قرآن کا نور وہی کا نور آیا, ان دونوں کے نور کے اجتماع سے پھر نور علی نور کی کیفیت پیدا ہوئی. اب وہ نور ایمانی جو ہے وجود میں آ گیا. اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشکاة فیها مصباح المصباح فی زجاجہ, ذہن میں رکھیے یہ ہمارا جو انجن ہے پتلیوں کا, اس کی واقعی تاپ کسی شکل ہے, یہ نیچے سے چوڑا ہو رہا ہے اوپر سے تنگ ہو رہا ہے, تاپ ایسے ہی ہوتے تھے. ڈائفرام جو ہے وہ اس تاپ کا لویا کے فلور ہے, جو ہمارے ابڈومینل کیویٹی کو چیسٹ کیویٹی سے علیحدہ کرنے والا عضو ہے, اور دل رکھا ہوا ہے اس کے اوپر, یہ گویا کہ چراغ ہے. اس دل میں نور ایمان ہوتا ہے. اس دل کے اندر جو ہے وہ اللہ کا نور, اور یہ نور بنا ہے دو چیزوں سے, ایک وہ نور فطرت جس کے اندر موجود تھا اس کی روح کے اندر, اور ایک نور وحی. ان دونوں کے اجتماع سے نور علی نور, وہ نور جو ہے وہ نور ایمان کی شکل میں اس قلب کے اندر جو ہے وہ جاگری ہوا اور قلب منور ہو گیا. المصباح فی زجاجہ, الزجاجہ کأنھا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد غیثھا یضیء ولو لم تمسسہ النار, نور علی نور, یهدی اللہ لنورہ من یشاء. یہ نور علی نور ہے, دو نوروں کے جمع ہونے سے یہ نور ایمان وجود میں آیا, نور فطرت, نور وحی. اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اپنے نور کی, جس کو چاہتا ہے, اور اللہ یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے. باقی اللہ کو تو ہر شے کا کما حقہ علم ہے, مثال کی ضرورت انسانوں کے لیے ہے کہ جو ان لطیف حقائق کو ایسے ہی اب خود نہیں سمجھ سکتے. اب جن لوگوں کے دلوں میں یہ نور ایمان پیدا ہو جاتا ہے, ان کی ایک جھلک دکھائی جا رہی ہے کہ ان کی شخصیت, ان کی زندگی کی دلچسپیاں کیا ہوتی ہیں. فی بیوت نظر اللہ انصرف ویسکر فی حکمہ, ان گھروں میں جن کا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ انہیں بلند کیا جائے, یعنی مساجد, بلند کرنے سے مطلب یہ کہ ان کو نمایاں بنایا جائے. ہر مسلمان آبادی میں معلوم ہو کہ مسجد ایک نمایاں شہر ہے. یہ ضرور نہیں کہ اس کی ڈیکوریشن ہو, اس کے اوپر جو ہے خام خواہ تکلفات میں پیسے خرچ کیے جائیں, لیکن یہ کہ ایک تو یہ کہ وہ نمایاں ہونی چاہیے, معلوم ہو کہ اس آبادی کا مرکز یہ ہے. نمبر دو یہ ہے کہ صرفہ اس کو ہر طریقے سے ہر مانوی گندگی سے بھی پاک رکھا جائے. بلی اس طرح اپنی حسم ہو اس میں اس کا نام لیا جائے. یو سب جو لہو کی ہا بن حدود بل آسان, یہ جو سائد ایمان لوگ ہیں جن کے دلوں میں ایمان کی تنزیلیں روشن ہیں, یہ تشریح کرتے ہیں اللہ کی ان گھروں کے اندر صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی. یہ جال ان وہ جوامر لا کلی تجارت والا بیگن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ, جن کو غافل نہیں کر سکتی نہ کوئی تجارت نہ کوئی خرید و فروخت اللہ کی یاد سے اور نماز کے قائم کرنے سے, بڑی ساری زکاۃ اور زکات کی ادا کرنے سے. یہ خاتون یومن یہ سب کچھ کر کے بھی وہ ڈرتے رہتے ہیں, لرزا و کشا رہتے ہیں, کانپتے رہتے ہیں اس دن کے تصور سے. تتقلب فی القلوب والابصار, جس میں کہ دل بھی الٹ جائیں گے اور نگاہیں بھی الٹ جائیں گی. یہ یجزیہم اللہ احسن ما عملوا, تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو بدلے میں دے بہترین جزا ان کے اعمال کی. ویزیدہم من فضلہ, اور اضافہ کرے اپنی طرف سے اپنے فضل میں سے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب. اللہم ربنا اجعلنا منہم, یہ تو مومن صالح کے لیے ایمان ان کے دلوں میں ہے اس کی تمثیل یہ ہے, اور ان کے کردار کی جھلک یہ ہے. اب ایک بینک بینک کے لوگ ایمان تو نہیں ہے لیکن کچھ نہ کچھ نیکی کے کام کرتے ہیں, کچھ اپنے دل کی تسلی کے لیے, کچھ اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے. ان کی نیکی حقیقی نیکی نہیں ہے. وہ لائف تبلو وجوہ قبل المشرق والمغرب, اس آیت کو ذہن میں رکھے. وہ نبینا کفر, اور جو لوگ ایمان سے صحیح ہے محروم ہے کافر ہے, ان کی نیکیاں ان کے اعمال کیا ہے؟ خراب جیسے ریت ہو, خراب ہو یقین ایک چٹیل میدان میں. یا سب زمان و ماں سے ایسا سمجھتا ہے کہ پانی ہے, حتہ ادا جا ہوں یہاں تک کہ وہ جب وہاں پہ گھسٹ گھسٹ کر بھی پہنچتا ہے تو معلوم ہوتا ہے لم جدید ہو چاہیے, کچھ نہیں پاتا وہاں پر. وبجر اللہ عندہ, اور اللہ کو پاتا ہے وہاں موجود. فوفا ہو حسابہ, تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب اسے پورا چکا دیتا ہے. واللہ کریم حساب, اور اللہ جو ہے حساب چکانے میں دیر نہیں لگاتا. یعنی یہ جو نیکیاں ہوتی جھوٹی نیکیاں بلندے کی نیکیاں, حقیقی ایمان نہیں ہے, ایمان باللہ نہیں ہے, ایمان بالآخرت نہیں ہے, لیکن وہی کچھ نہ کچھ نیکیاں ہیں, کچھ خدمت خلق کے کام ہیں, اس طرح کی چیزیں اللہ کے نگاہ میں ان کی کوئی مقدم نہیں. اس کے لیے پہلے ایک مثال سورہ ابراہیم میں آ چکی ہے. دوسری مثال یہ کہ یہ نیکیاں خراب کے مانند ہیں, جنہیں پیاسا سمجھتا ہے کہ یہ پانی ہے, حقیقت میں پانی نہیں ہے. اب تیسرا جو کردار ہے وہ یہ ہے کہ جن کے دلوں میں جن کی زندگیوں میں یہ جھوٹ موٹ کی نیکی بھی نہیں ہے, دلی رف پرستی اور دنیا پرستی, اور ان کے اندر ہر طرح کی گندگی جو ہے وہ آ چکی ہے. ان کی مثال کیا ہے؟ اور تجربات ان کی باہر نزدی, یا جیسے کہ اندھیرے ہوں ایک بڑے گہرے سمندر میں. جب شاہ موجود اس کے اوپر ایک موج چڑھی ہوئی ہو, من فوق ہی موجود اس کے اوپر ایک اور موج ہو, من فوق ہی صاحب, اور اوپر جو ہے بادل بھی ہو. یعنی اندھیری رات ہے کوئی روشنی نہیں, اوپر بادل ہے نہ چاند اور ستاروں کی کوئی روشنی نہیں آ رہی, اور اس کے ساتھ ہی یہ ہے کہ موج کے اوپر موج چڑھی ہوئی ہے. ظلمات الباد وہاں فوق و باد, یہ اندھیروں پر اندھیرے ہیں. اذا اخرج یده لم یکن یراها, جب وہ اپنا ہاتھ نکالتا ہے اسے بھی نہیں دیکھ سکتا, جسے ہم کہتے ہیں اپنے محاورے میں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا. تو الم یجعل اللہ له نورا, اور جس کو اللہ تعالیٰ ہی نے کوئی نور عطا نہ کیا ہو, فما له من نور, تو اس کے لیے پھر کہیں کوئی نور نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی زندگیاں کسی ملمنے کی نیکی سے نہیں خالی ہیں, اندھیارے ہی اندھیارے ہیں. ظلمات الباد وہاں فوق و باد. الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاته وتسبیحه والله علیم بما یفعلون صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. سورہ نور کا پانچواں رکوع جو ہم پڑھ چکے ہیں, اس کے بارے میں یہ بات نوٹ کر لیجیے, جس طرح سورہ بقرہ کے پہلے دو رکوعوں میں تین قسم کے انسانوں کی تفصیل بیان ہوئی, وہاں وہ بنیادی طور پر ایک دعوت اور تحریک کے رد عمل میں جو لوگ مختلف شکل صورت اختیار کرتے ہیں, جو رد عمل مختلف شکل اختیار کرتا ہے اس کے اعتبار سے, ایک وہ جو مومنین صادقین ہیں وہ ہر سے مادہ بار جب اس دعوت کو قبول کرتے ہیں کہ اس کیفیت کے ساتھ جب جو ہو سو ایک وہ لوگ ہیں کہ جو کسی ضد کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے، ہردرمی کی وجہ سے، کسی تکبر کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے اس کے انکار پر قمر کس لیتے ہیں، اور وہ لوگ جو ہے کسی صورت بھی ماننے والے نہیں ہوتے. ایک بینڈ بینڈ، کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے، کچھ چلتے ہیں پھر ٹھٹک کر کھڑے رہ جاتے ہیں. آسانی ہو تو کوئی دو چار قدم چل لیے، کوئی مشکل وقت آیا تو پھر اونگے مونگے گئے. اسی کی ایک تمثیل سورہ حج میں آ چکی ہے، ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. اسی طرح یہاں اس رکو مجھے تین قسم کے انسانوں کا تذکرہ ہے، لیکن یہ مختلف اعتبار سے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں حقیقی ایمان پیدا ہوا، ان کی فطرتیں بھی نیک تھیں، صالح تھیں، سلیم تھیں، اور پھر وہ وحی آسمانی سے بھی صحیح طور پر مستفیض ہوئے، ان کا باطن جرمگا اٹھا اور ان کے دلوں میں نیکی حقیقی معنی میں پیدا ہو گئی، اور اس کے لیے جو ایک نقشہ ہے ان کے سیرت مزندار کا وہ بھی کھینچ لیا گیا. ایک وہ لوگ ہیں کہ جن کے اندر سیرت سے دنیا پرستی اور دنیا ہی کی شہوات اور خواہشات اور لذات، اس کے سوا کسی شے کو گزر نہیں، وہ بالکل اس کے برق. پہلے نورن علا نور اور دوسرے ظلمات بعد جو ہے خوف آباد، کوئی جھوٹ موٹ کی دیکھی بھی نہیں، کوئی ملبے کی دیکھی بھی نہیں. ان کا مال ہے تو صرف اپنی عیاشیوں کے لیے، اپنے ہی جو بھی ان کے تعلق ہے اسی میں خرچ ہو رہا ہے. لہٰذا یہ وہ لوگ ہیں کہ وہ ایمان سے بھی محروم اور کسی جھوٹ موٹ کی نیکی سے بھی ان کے ہاں کسی نور کا پھر سے گزر ہی نہیں. ظلمات بعد جو ہے خوف آباد، اور اس کے لیے تفصیل دی گئی ہے اس گہرے سمندر کے اندر جو اندھیرا ہوتا ہے، سلیو ڈاک میں چراغ بھی ہے، اوپر بادل بھی ہے، اور جو ہے موت پر موت کھڑی ہوئی ہے، سلیو ڈاک میں. ایک فرینچ امیر البحر تھا جو اسی آیت کو پڑھ کر ایمان لے آیا تھا. اس سے ساری عمر گزری تھی سمندروں کے اندر، اور وہ جانتا تھا کس قسم کی ڈاک میں ہوتی ہے وہاں. اس نے کہا کہ مطلب دیا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دہلی سفر کیے تھے؟ جب مجھے معلوم ہے انہوں نے کبھی دہلی سفر کیا ہی نہیں. اس نے کہا کہ یہ ثابت ہو گیا، یہ اللہ کا کلام ہے، مطلب یہ تصویر جو ہے کوئی شخص اس کو وہ تو دے سکتا ہے کہ اس میں دہلی سمندر کیے ہوں، اور جس سے اندازہ ہو اور سمندر کے اندر کبھی اس میں ہوتے بھی لگائے ہوں، اور وہ ایکچولی وہ گارڈ ہو سکتا ہوں. مارا یہ دوسری انتہا، بیچ میں وہ لوگ ہیں، بہن بہن ہیں، کچھ نیکیاں بھی کرتے ہیں، حقیقی ایمان سے محروم ہیں، نہ اللہ پر نہ یوم آخر پر، ان کا پختہ ایمان نہیں ہے، لیکن یہ کہ اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ، یا دنیا میں کوئی نام کمانے کے لیے، یا کوئی اور شہرت حاصل کرنے کے لیے وہ کچھ نیکیاں کرتے ہیں، تو ان کی نیکیوں کی مثال خراب کی ہے. الم ترى ان الله يسبح له من في السماوات والارض، لیکن دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور نہ صرف آسمانوں اور زمین میں بلکہ ان دونوں کے مابین جب بھی سما میں جو ہے وہ تیر صافات، اور یہ جو پرندے ہیں جو اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے ہیں، یہی اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں. کل کل علم فلاد ہوں وہ تسبیح ہو، ہر ایک کے علم میں ہے، ہر ایک نے جان لی ہے اپنی نماز، اپنی فلاد اور اپنی تسبیح. یہ وہی بات ہے سورہ بنی اسرائیل میں آ چکی ہے، وہ ان شعیل اللہ یہ سب دیکھو بے ہم دہی ولا کے اللہ کا فہون تصویر ہوں، کوئی شعر نہیں ہے اسرائیلات میں جو اللہ کی تصویر تحمید نہ کر رہی ہو، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہو سکتا. واللہ علیم بما یفعلون، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ کے علم میں ہے. وللہ ملک السماوات والارض، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی بادشاہی. وللہ اللہ المصیر، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے. الم ترى ان الله يزجي سحابا، کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہانک کر لاتا ہے بادلوں کو؟ کہاں سے ہوائیں لے کر چل رہی ہیں بادلوں کو؟ کہیں تو بے بنگال سے وہ اٹھی ہیں مانسون کی ہوائیں، اور کہاں تک پہنچ جاتی ہیں پاکستان تک. ان اللہ یزجی سحابا ثم یؤلف بینہ، پھر ان بادلوں کو آپس میں جوڑ دیتا ہے. ثم یجعلہ رکاما، پھر ان کو تہ بر تہ کر دیتا ہے. اب یہ تہ بر تہ کا معاملہ جو ہے، دیکھیے ہوائی سفر جس نے کیا ہے اسے اس کا تجربہ ہوتا ہے. جب جہاز چڑھتا ہے تب بھی وہ جب بادلوں کے اندر سے گزرتا ہے تو صاف نظر آتا ہے، ایک تہ، اس کے بعد پھر خلا ہے، پھر ایک اور تہ، پھر خلا ہے، پھر ایک اور تہ، اترتے ہوئے بھی اسی طریقے سے تہ بڑھتا ہے مانگے. وہ کامن فتر مت پر یخو جو دل سے لالے، تو تم دیکھتے ہو کہ بارش برستا ہے ان دونوں، ان کے بین بین سے، ان کے بیچ سے برستی ہے بارش، پانی برستا ہے. وہ یونزر میرے سمائے من جباد سیاہ بن برد، اور اللہ تعالیٰ اتارتا ہے آسمان سے وہ پہاڑ بھی کہ جن میں وہ اولے ہوتے ہیں، یعنی یہ کہ اولے جو آ رہے ہیں زمین پر، تو معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ان کے لیے کوئی پہاڑ ہے آسمانوں کے اندر، تو یسی وہ بھی میں یہ چاہ تو اللہ تعالیٰ یہ اولے برسا دیتا ہے جس پر چاہتا ہے, یعنی جس کی کھیتی برباد اللہ کو کرنی ہوتی ہے کسی سبب سے اس کی کھیتی کے اوپر یہ اولے جا کے برس جاتے ہیں. یسرف ہو اب میں یہ کہا اور ان کا وہ پھیر دیتا ہے جس سے چاہتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ بالکل ایک کھیت جو ہے وہ بالکل تباہ و برباد ہو گیا ہے اور برابر کا کھیت بالکل ٹھیک ہے, اس کے اوپر کوئی اولا نہیں گیا. یہ کاد و صنا برتے ہی یا گھر دل اثار اور اس کی جو بجلی کی کون ہے وہ اس قریب ہے کہ وہ لوگوں کی نگاہوں کو چکر لے جائے. یہ قلب اللہ اللیل والنہار, اللہ تعالیٰ عدلتا بدلتا رہتا ہے دن اور رات کو. ان فی ذلک لعبرت للابصار, یقیناً اس میں دھیان کرنے کا اور سبق سیکھنے کا اور عبرت حاصل کرنے کا مواد ہے ہوش مندوں کے لیے, آنکھ والوں کے لیے, دیکھنے والوں کے لیے. واللہ خلق کل دابۃ من ماء, اللہ نے بنائی ہے ہر جاندار کی جو زمین کے اوپر پانی ہے. فمنھم من یمشی علی بطنہ, اب ان جانداروں میں سے جو زمین میں اللہ نے بنائے ہیں وہ بھی ہے کہ جو اپنے پیٹ کے بل پر چلتے ہیں, یہ رپٹائل جن کو ہم کہتے ہیں, رپٹائل جو اپنے پیٹ کے بل پر چل رہے ہیں. منھم من یمشی علی رجلین, اور ان میں وہ بھی ہے کہ جو دو ٹانگوں پر چلتے ہیں. اب ہم بھی انہیں لیتے ہیں اور باقی شمپانزی اور گوریلا آدمی ہے اور بھی ایسے ہوں گے جو دو ٹانگوں پر چلتے ہیں. وہ منھم من یمشی علی اربع, سب سے زیادہ کثیر تعداد جو ہے وہ زمینی حیوانات کے اندر ان کی ہے کہ جو چار پر چلتے ہیں. یخلق اللہ ما یشاء, اللہ تعالیٰ پیدا کرتا جو چاہتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اب کافی عرصے کے بعد منافقین کے تذکرہ قرآن مجید ہو رہا ہے, کیونکہ یہ ہم نے سورہ یونس سے لے کر اور سورہ مومنون تک جو 14 سورتیں پڑھی ہیں تو ان میں تو سارا معاملہ تھا مشرکین عرب سے, کفار سے, مشرکین سے, ساری بحث ان سے تھی. کہیں کہیں گفتگو کا رخ جو ہے وہ اہل کتاب کی طرف ہوئے سکون بغیر انہیں باضابطہ خطاب کیے ہوئے, اور یا تو تیسرا خطاب حضور سے ہے ذاتی اور حضور کی وساطت سے اہل ایمان کے ساتھ, اور ابھی وہاں لفاف سے کوئی اس قسم کا موجود نہیں تھا معاملہ کہ منافقین کے ساتھ قرآن مقدہ ہوتی. لیکن یہ تو کیونکہ صورت نازل ہو رہی ہے چھ چیزیں بھی نہیں کہ گویا یہ سمجھئے کہ عین مدنی جو دور ہے قائم وقت ہے. بالکل سن 11 میں حضور کا انتقال ہوا ہے, تو سن 6 جو سمجھئے کہ ان دونوں کے بالکل وقت کے اندر ہے, یہ بالکل درمیانی دور ہے مدنی دور کا. یہاں پر تذکرہ ہو رہا ہے منافقین کا. لقد انزلنا آیات مبینات, ہم نے نازل کی ہیں روشن آیا ہے. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم, اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف. ویقولون آمنا باللہ, اور کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں ایمان لائے اللہ پر اور رسول اور اللہ کے رسول پر, واتانا اور ہم نے اطاعت قبول کی. ثم یتولى فریق منھم, پھر ان میں سے ایک جماعت جو ہے پیٹھ موڑ کر جاتی ہے من بعد ذلک, اس کے بعد یعنی اب اس کے بعد یہ سب کچھ کہہ کر قول و قرار کر کے اطاعت کا یہاں دم بھر کر جاتے ہیں, لیکن پھر طرز عمل ان کا کچھ اور ہوتا ہے. وما اولئک بالمؤمنین, اور یہ لوگ حقیقی مومن نہیں ہیں. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ, اور جب انہیں پکارا جاتا ہے بلایا جاتا ہے آؤ اللہ کی طرف اور رسول کی طرف سے ان کے مابین فیصلے کرے. یہ سورہ نساء میں ہم یہ سارے مضامین بڑی تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ وہ لوگ چاہتے تھے کہ اپنے مقدمات جو ہیں وہ یہودیوں کی عدالت میں لے جائیں, اس لیے حضور کے ہاں انہیں اندیشہ ہوتا تھا کہ رات وقت بالکل صحیح فیصلہ ہو جائے گا. تو اس طرح کا ان کا کردار تھا. جب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ کے اور رسول کی طرف سے آؤ کہ وہ فیصلہ کرے تمہارے مابین اللہ بڑی کو منہم اور عبور, تو ان میں سے ایک گروہ اور ایک جماعت ایسی ہے جو اعراض کرتی ہے اور کرنی کٹا جاتی ہے. وہی یقین رحم الحق کو یاتری الہی ملحی, اور اگر ان کو معلوم ہو کہ حق ہمارے ساتھ ہے یعنی ہم حق پر ہیں اس مقدمے میں, تو پھر وہ آتے ہیں بڑا یقین کا اظہار کرتے ہوئے, ایمان کے ساتھ اور یقین کے ساتھ اور اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہوئے, کیونکہ انہیں یقین ہے کہ ہمارا کیس سچا ہے اور حضور کی عدالت میں ہم جائیں گے تو ہمارے حق میں فیصلہ ہو جائے گا, تو آپ کو رکاوٹ نہیں. یا تو گئے مجحدین, خوب یقین کا اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے آتے ہیں. افی قلوب ہی مرم, کیا ان کے دلوں میں روب ہے, ہمیں تابو یعنی سکوت میں مبتلا ہو گئے ہیں. ہم یقافون ان یحیف اللہ علیہ, یا انہیں یہ اندیشہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ان کے ساتھ ناانصافی کرے گا. وہ رسول ہو اس کے رسول, بل اولئک ہم الظالمون, نہیں بلکہ حقیقت میں یہی ظالم ہے. ایمان کی اصل حقیقت سے کیونکہ یہ محروم ہے, لہذا ساری غلطی ان کے اپنے کردار میں ہے. انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ و رسولہ لیحکم بینہم, تو حقیقی مومن ہوتے ہیں ان کو تو جب بلایا جاتا ہے اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف سے وہ فیصلہ کرے ان کے مابین, تو ان کا قول تو یہی ہوتا ہے یقولو سمعنا و اطعنا, کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا. ہم حاضر ہیں, جو بھی فیصلہ محمد رسول اللہ کا ہوگا ہم اسے بسر و قسم تسلیم کریں گے. انما کان قول المؤمنین عباد اللہ ورسوله لیحکم بینہم یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. یقین وہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. ومن یطع اللہ ورسولہ, اور جو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے, وہ یخشى اللہ ویتقی, اور اللہ کا خوف بھی رکھتا ہے, اس کا تقویٰ اختیار کرتا ہے, فاولئک هم الفائزون, تو یقیناً وہی لوگ ہیں کہ جو کامیاب ہونے والے ہیں. واقسم باللہ جہد ایمانہم, اور وہ قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتے ہیں اپنی انکاری حد تک, لیکن امرتم ہوئے نبی, اگر آپ حکم دیں گے لگے خدم تو آدم نکل جائیں گے. آپ حکم دے دیا گیا ہم حاضر ہیں, کہتے میری یہ مجبوری ہے, یہ میری تکلیف ہے, یہ مسئلہ ہے, ویسے آپ حکم دے دیا اگر تو میں بالکل حاضر ہوں. یہ آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ ہماری جماعتی زندگیوں کے اندر یہ مسئلہ ہوتا ہے, کوئی امیر ہے, اس نے بات کہی ہے, کھل کر اس نے کہہ دیا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ معاملہ اس طرح کیا جائے, اب کچھ لوگ کرنے کا چاہتے ہیں, اچھا جی اگر آپ حکم دے دیں میں چلوں گا. لیکن یہ کیا بات ہے, جب وہ امیر ہے آپ کا, وہ بات کہہ رہا ہے, تو اس کی بات کو آپ حکم کیوں نہیں سمجھ رہے. اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا ہے کہ نکلنا ہے, اب دشمن کے مقابلے کے لیے نکلو, اب آپ چاہتے ہیں پی پی کال کر کے حضور ایک ایک کی خوشامد کریں کہ آئیے آپ ضرور نکلیے, خدا کے لیے ضرور کریے, یہ حضور کرنے والے نہیں. واقعہ بلّہ جہد ایمانی ہند, اور یہ اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں اپنی انسانی حد تک, نہیں میں وقت ہوں کہ آپ کا حکم ہوگا کہ میں حاضر ہوں, لیا خرجن ہوں, ہم ضرور لکھ رہے ہیں. کل لا تب سے ہوں ہے نبی, ان کے لیے تم قسمیں مت کھاؤ, تا معروف معروف طریقے پر اطاعت رکھے آپ کو. تم نے اعلان کیا ہے کہ تم مجھ پر ایمان لائے ہو, تم نے اعلان کیا ہے کہ تم مجھے اللہ کا رسول سمجھتے ہو, اب جو میں کہہ رہا ہوں اسے قبول کرو, اختیار کرو. یہ کیا ہے کہ میں کسی کو ایک ایک کو علیحدہ علیحدہ حکم دوں. ان اللہ خبیر الما کا ملون, یقیناً جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. قل رضی اللہ واقع رسول, اے نبی کہہ دیجیے, اب دیکھیے دو کر لیجیے. سورہ نساء میں نے تفصیل کا کو بیان کیا تھا کہ منافقین پر تین ہی چیزیں بھاری تھیں, نمبر ایک حضور کی شخصی اطاعت کرنا, نمبر دو جہاد اور قتال سے یہ نکلنا, نمبر تین ہجرت. تین ایشوز کے اوپر بڑی تفصیل سے وہاں وصول ہو چکی ہے. یہاں اطاعت رسول کو جو ہے جو پہلا مضمون تھا سورہ نساء میں, اسی کو زیادہ موقع کیا جا رہا ہے. قل اطیع اللہ واطیع رسول, کہیے مجھے اطاعت کرو اللہ کی, اطاعت کرو اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے سمجھ لو, پھر اگر یہ چیز موڑ لے, اگر تم منہ پھیرو گے, اگر منہ موڑ لو گے, پہلی نما آ گئے ہیں ماں ہم لینا, تو سن لو ہمارے نبی پر ذمہ داری ہے اس کام کی جو ہم نے ان پر ڈالا ہے. وعلیکم ما حملتم, اور تم سے بات کچھ ہوگی اس کی جو تمہارے اوپر ڈالا گیا ہے. یعنی نبی نے جو ذمہ داری تھی اللہ کا دین تم تک پہنچایا, اللہ کے احکام پہنچا دیے, ان کا کام جو ہے تو ختم ہو گیا. اب اطاعت کرنا, اس کی تعمیل کرنا, اس کے حکم پر چلنا, اللہ کے دین کے لیے تن من دھن لگانا, یہ سب تمہیں کرنا ہے. تو جو ان کی ذمہ داری ہے وہ ادا کریں گے, اور اللہ کے ہاں ان کے بارے میں سوال کر لیا جائے گا, اور جو تمہاری ذمہ داری ہے ظاہر بات ہے اس کے جواب بھی تمہیں کرنی ہے. اس میں یہ بھی ہوتا ہے بسا اوقات کہ کسی شخص کو یہ گمان ہو جائے, ظاہر بات ہے میں آپ کو سنایا تھا کہ ایک شخص نے کہہ دیا تھا حضور سے, اے دل یا محمد, اے محمد اب ان سے کام لیے صلی اللہ علیہ وسلم, بڑی مستعفی کے ساتھ اس نے کہا, وہ ایک الزام لگایا کہ آپ یہ جو صدقات کی جو تقسیم کر رہے ہیں, یہ مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں, آپ عدل سے کام نہیں لے رہے. تو حضور نے بھی غصے میں جواب دیا تھا, علم آدمی فرم یاد ہو, اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کون کرے گا. اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کسی جماعتی زندگی کے اندر کوئی امیر ہے اور اس سے کوئی شخص یہ محسوس کرے اس کا ساتھی کہ مجھ پر زیادتی کی ہے, انہوں نے امیر نے زیادتی کی ہے, کوئی بات نہیں امیر نے زیادتی کی ہے, تو امیر اس کی جواب دہی اللہ کے یہاں کر لے گا, اللہ تعالیٰ کے یہاں جواب دہی ہو جائے گی. اور ہو سکتا ہے اس کے کچھ لے لیا ہے وہ تمہارے حساب میں اللہ تعالیٰ درج کر لے, لینا دینا وہاں ہو جائے گا, ڈیبٹ کریڈٹ ہو جائے گا, لیکن اس کا مطلب یہ ہو کہ ناراض ہو کر بیٹھ رہا ہو کہ اب اپنی ذمہ داری ادا نہیں ہو رہی, تو پھر تو جواب دہی تمہاری ہو جائے گی, اللہ کے یہاں ایجوکیشن کال تمہاری ہو جائے گی. یہ ناراض ہو کر بیٹھ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے دل کا ٹھیک کیا ہے, لہٰذا میں بس اب کام کچھ نہیں کروں گا. یہ تو گویا کہ منفی طرح عمل ہے, تمہیں جواب دہی کرنی ہے اپنے فرائض کی, اپنی ذمہ داریوں کی. یہ جماعتی زندگی سے متعلق بات بہت اہم ہے جو مباحث کی سورہ مبارکہ میں آئے ہیں, اور ان میں سے بعض ہمارا جو منتخب نصاب نمبر دو ہے جو اس سورہ مبارکہ سے آخری آیات ہے, اس کے درس کی حیثیت میں بھی شامل ہے. یہ جماعتی زندگی جو ہے جب جماعت بنانی پڑے گی, اگر دین کا کام کرنا ہے تو اکیلے اکیلے تو نہیں ہو سکتا, جماعت کا نظم ہو, جیسے ملا وجود میں آئے, جس میں باعدہ میں پیش آئے گی, بھائی حزب اللہ حمل والے ہوں, حلبہ جو ہے وہ حزب اللہ کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے, جد اللہ یعنی جماعت جماعت کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے, جماعت کی وہ اللہ کی نسبت اور تائید حاصل ہوتی ہے. اس جماعت کی زندگی کے بعد ایسے نفسیاتی معاملات ہوتے ہیں اور اس کے اندر بعض ایسے حساس مسائل ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں بڑی عمدہ رہنمائی دی گئی ہے مختلف مقامات پر. ان پر ہم نے جو مرتب کیا ہے منتخب نصاب مطالعہ قرآن حکیم کا منتخب نصاب نمبر 2 کل عقی اللہ واقعی رسول فلی طب اللہ فلیما علیہ محمد. ان پر جو ذمہ ہے وہ ان کی اپنی ذمہ داری کا, اور جو تمہارے اوپر جو بوجھ ہے جو تمہاری مسئولیت ہے وہ تمہاری ذمہ داری کی. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا, جان لو یہ اللہ کے رسول ہے, اگر تم ان کی اطاعت پر کاربند رہو گے تبھی تم ہدایت یافتہ ہو گے. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ, اور ہمارے رسول پر سوائے صاف صاف پہنچا دینے کی کوئی ذمہ داری نہیں. اب جو آیت آ رہی ہے یہ بھی طویل آیات میں سے اور عظیم ترین آیات میں سے, آیت استخلاف, یہ خلافت کا جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اس امت سے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات, اے مسلمانوں اللہ کا وعدہ ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان اور عمل صالح کی شرطیں پوری کر دیں گے. یہ نام کے مسلمان, نسلی مسلمان جو اللہ کے حکم پر چلتے بھی نہ ہوں, اللہ کے احکام کے مطابق عمل نہ کرتے ہوں, دین کے لیے تن من دھن لگانے کو تیار نہ ہو, ان سے یہ وعدہ دیں. وعدہ ہے حقیقی اہل ایمان, جو ایمان حقیقی کی شرط پوری کرے اور ایمان کے جو عملی تقاضے ہیں ان کو بھی بجا لائے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض, کہ وہ انہیں زمین میں خلافت عطا کرے گا, حکومت عطا کرے گا, غلبہ عطا کرے گا. کما استخلف الذین من قبلہم, جیسے کہ اس نے خلافت عطا کی تھی ان کو جو ان سے پہلے تھے, حضرت داؤد کو, حضرت طالوت کو, حضرت سلیمان کو جو خلافت دی گئی, بعد میں بھی مکاوی حکومت قائم ہوئی ہے, اس میں بھی خلافت قائم ہوئی. تو یہ خلافت جیسے پہلے ہم نے دی تھی سابقہ امت مسلمہ کو, ایسے ہی اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بھی خلافت دی جائے گی, بشرطے کے ایمان اور عمل صالح کی دو شرطیں تم پوری کرو. اب یہ خلافت جو ہے اس کو تین انداز میں یہاں بیان کیا گیا ہے. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ, انہیں لازمن خلافت دے گا زمین میں, حکومت دے گا, کمت کفلف الدی زمین قبل, جیسے کہ خلافت دی تھی اور حکومت دی تھی ان کو کہ جن سے پہلے تھے. بلا یمت کے لن لہم دین لذیذ تبا لہم, اور ان کے اس دین کو زمین میں غلبہ عطا کرے گا, قوت عطا کرے گا, تمکن عطا کرے گا جو اللہ نے ان کے لیے پسند کر لیا ہے. چاہے باتیں مسلمانوں کی خلافت ہے تو اس کے معنی کیا ہے؟ اللہ کے دین کا غلبہ ہے, تو باتیں ایک ہی ہے. اللہ کا دین غالب, اس کی کیا معنی ہے؟ مسلمانوں کی خلافت. چیز ایک ہی ہے, لیکن یہاں تین الفاظ لا کر اس کی اہمیت کو نمایاں کیا جا رہا ہے تین اعتبارات سے. بڑا نمک کے رنگ لہم دین لذیذ سزا لہم, اب یہاں دیکھیے وہی نام مفعول شروع میں پہلے مظاہرے سے اور اس کے بعد یہ نون مصدر, یہ سارے وعدے نہایت تاکیدی وعدے ہیں. میں اب تک لہم لہم فی الارض کم از تک لبن لذیذ ہم کب لے بڑا نمک کے رنگ لہم دین لذیذ سزا لہم, واللہ نے دین کون سا ہے جو پسند کر لیا ہے؟ اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا, یہ آیت ہم پڑھ چکے سورہ مائدہ میں. اور تیسری بات, فليبدلنهم من بعد خوفهم امنا, اللہ تعالیٰ ان کے خوف کی کیفیت جو ہے تو بدل دے گا امن کی کیفیت سے. ظاہر بات ہے جب تک یہ مسلمان کمزور تھے ان کے لیے خوف تھا, ابھی رب سے حملے کا اندیشہ ہے, ہمیں رب سے حملے کا اندیشہ ہے, اب فلاں قبیلے کی طرف سے خبر آئی ہے کہ وہ فوجی تیاری کر رہا ہے, فوج کیسی کرے گا, وہ خوف کی ایک کیفیت تھی جو ہر وقت آئی رہی ہے. ایمرجنسی کی کیفیت جو ہے مدینہ منورہ میں, یوں سمجھیے کہ پورے 5 برس ایمرجنسی رہی ہے, ہر وقت ہر آن اندیشہ ہوگا, خبریں آ رہی, اب ادھر سے کوئی قبیلہ حملہ کرنے والا ہے, اب یہ مکے میں کوئی ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں, کوئی سازش ہوئی ہے, ابھی کوئی خط چلا گیا, وہ عامر راہب کا کوئی مشن ہے, یہ ساری خبریں آتی ہیں. لیکن یہ کہ اب اس کے بعد وہ وقت آ جائے گا کہ ان کا جو خوف کی کیفیت ہے بدل جائے گی. اب اسے یا بدون ابھی لا عشق تو نبی شہر, میں یہاں اس کو سمجھتا ہوں مستقبل سے متعلق, جب ایسا ہو جائے گا تو پھر وہ میری بندگی کریں گے کہ اس میں کسی سے کرشپ جو ہے گوارا نہیں کریں گے. جب تک اللہ کی حکومت نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کہ ان کا کچھ شرک ہو رہا. اب ہم یہاں رہ رہے ہیں پاکستان میں رہ رہے ہیں, اللہ کا دین تو قائم نہیں ہے, قانون کس کا؟ اللہ کا تو نہیں ہے. تو گویا کہ ہم قومی اعتبار سے, اجتماعی اعتبار سے کچھ اور صرف زندگی بسر کر رہے ہیں. ہمارا اپنا کوئی عقیدہ فقیدہ ہے نہیں, ٹھیک بالکل مشرکانہ اوہام سے ہم نے اپنے آپ کو پاس کر لیا ہے, اور توحید سے عقیدہ ہماری بالکل صحیح صحیح ہے. سوال یہ تھا اس ملک کے کہہ رہی ہے, اس ملک کا دستور ہے, اس ملک کے اندر جو ہے اللہ کی حکومت اور اللہ کے قانون کی مادہ بستی نہیں ہے, تو اس کی کیا مانگی ہم بھی اس کے کیا بھی ہونے کی حیثیت ملوث ہے. یہ ہے کہ یہ توحید کامل اس وقت ہوگی جب یکون الدین و کلہ للہ, جب دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے گا, عمل التوحید کی تکمیل اس وقت ہوگی. یا مضمون نہیں میری بندگی کریں گے لائق ہے تو نبی شہیا, اور میرے پاس کسی سے کوئی شریک نہیں کریں گے. محمد کفر عمارت اللہ کا فولا محمد الفاطون, اور جو اس کے بعد بھی کفر کریں تو پھر وہ تو فاطق ہے, نامدار ہے, سنکٹ ہے. اس کے بھی دو معنی ہو سکتے ہیں, جب دین کا غلبہ ہو گیا پھر بھی جو کفر کرے وہ تو معلوم ہوا کہ اس کے اندر خیر سے ہے ہی نہیں. ایک باطل کا غلبہ ہے, باطل کے غلبے میں کسی بدلہ مومن کے لیے ایمان لانا مشکل ہے, ایمان پر قائم رہنا مشکل ہے, اسلام پر عمل کرنا مشکل ہے. لیکن جب دین غالب ہو گیا ہو تو اب تو ظاہر بات ہے کہ اب تو ساری رکاوٹیں دور ہو گئی, اب تو یہ سب کسی کی اپنی فطرت ہی میں تبدیل آ چکی ہے, تو پرور کے نیتر کا شخص ہے تبھی وہ رہے گا کہ جو اسلام سے دور رہے. ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون. اور میرے نزدیک اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ ہمارے ان تین پختہ وعدوں کے بعد بھی جو شخص کمر ہمت نہ کس لے اور اس کام کے لیے کھڑا نہ ہو جائے, گویا کہ وہ ہماری بات کا کفر کر رہا ہے, انکار کر رہا ہے, اسے ہمارے وعدوں پر یقین نہیں. ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون, تو وہ تو گویا کہ فاسق ہے اور سرکش ہے اور ناہنجار ہے. اس آیت کو ذہن میں رکھیے, ان حدیث پر میں چاہتا ہوں کہ اس کو بدل لیا آپ کو سنا دوں, جس کی خبر دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تاریخی اعتبار سے یہ نوٹ کر لیجیے, یہ سن 6 ہی کے اندر ابتدا جو سن 6 تھے یہ آیت نازل ہوئی, سن 6 ہی میں ابتدا حدیبیہ ہو گئی. انا فتحنا لک فتحا مبینا, گویا کہ اس آیت کا جو نصاب ہے وہ ظاہر ہونا شروع ہو گیا. سن 7 میں غزوہ خیبر ہوا, اللہ نے بہت بڑا مال غنیمت مسلمانوں کو دیا. سن 8 میں مکہ فتح ہو گیا. سن 9 میں موپنگ اپ آپریشن ہو گیا, اعلان کر دیا گیا حج کے اندر کے آئندہ کے یہاں کوئی مشرک نہیں آئے گا, اور اب تمہارے لیے اتنی مہلت ہے کسی کوئی معاہدہ قائم نہیں رہے گا. جو معاہدے ہیں میعادی ان کی میعاد ختم ہوتے ہی معاہدہ ختم, اور جن کی میعاد کوئی نہیں تھی ان کے لیے ہم 4 مہینے کی میعاد مقرر کر رہے ہیں, کہ اس کے بعد کوئی معاہدہ کسی مشرک سے نہیں ہے. جب یہ مدت ختم ہو جائے گی فتح عام شروع ہو جائے گا. یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جزیرہ نما عرب کے اندر دین کی تکمیل ہو گئی, خلافت قائم ہو گئی, اللہ کی حکومت قائم ہو گئی. جیسے حضرت داؤد خلیفہ تھے یہاں حضرت محمد خلیفہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ حاکم اور کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی زندگی میں تو حاکمیت جو بھی ہے آپ کے پاس ہے. اس کے بعد خلافت راستہ میں پھر یہ خلافت کہاں سے کہاں پہنچی وہ آپ کو معلوم ہے, لیکن پھر ریورسل شروع ہو گیا. لیکن وہ حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں حضرت نعمان بن بشیر سے, مسیح رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور مسلم احمد بن حنبل میں یہ روایت ہے کہ حضور نے یہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, تکون النبوت فیکم ما شاء اللہ ان تکون, مسلمانوں کے معنی بات ہے نبوت موجود رہے گی جب تک اللہ چاہے گا کہ نہیں, یعنی میں موجود رہوں گا بنفس نصیب تمہارے مابین جب تک اللہ چاہے گا. تم اجرفا اللہ اذا شاء الرفاع, پھر اللہ تعالیٰ اس کو اٹھانے گا جب چاہے گا, نبوت کو اٹھائے گا یعنی میرا انتقال ہو جائے گا, تو ایک دور جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. فرمایا تم کا قطول و خلافت اللہ بحاقی نبوت, پھر خلافت ہوگی نبوت کے نقش قدم پر, نبوت ہی کے طریقے پر, ٹھیک وہی نظام جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا. میں ہی ایک بال کے فرق کے بغیر وہ نظام جو کا تو قائم رہے گا, خلافت اللہ بحاقی نبوت. وہ تکون ماشاء اللہ اور تکون یہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا, یہ دور تم یرفا اللہ اللہ کا یرفا, پھر اس دور کو بھی اللہ اٹھانے گا جب اللہ چاہے گا. ثم تكون ملکاً عظماً, پھر ملوکیت کا دور آئے گا اور وہ کاٹ کھانے والی ملوکیت ہوگی, کاٹ کھانے والی ملوکیت, سالے ملوکیت, اور یہی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا, پھر اللہ شروع اٹھائے گا. پھر چوتھا دور آئے گا ثم تكون ملکاً جبریاً, پھر غلامی کی ملوکیت ہوگی, یعنی یہ دور جو ہمارا گزرا ہے کلونیل دور, پہلے یہ کہ ملوک تھے بادشاہ تھے, چاہے وہ بنو عباس میں تھے یا بنو امیہ میں سے تھے یا یہ ترک تھے, مسلمان تو تھے, کلمہ گو تو تھے, ان میں کوئی کوئی اچھا بھی ہوتا تھا, بہت اچھے لوگ بھی تھے, برے لوگ بھی تھے, یہ مسلمان تو تھے, کلمہ گو تو تھے. لیکن چوتھا دور آیا کہ کہیں ہم انگریزوں کے غلام ہو گئے, کہیں ہم ولد دیویوں کے غلام ہو گئے, کہیں ہم فرانسیسیوں کے غلام ہو گئے, کلونیل پاور, تو ہماری تو ملکہ معظمہ جو ہے ملکہ وکٹوریا تھی, 1857 سے تو ہم ان کی رعایا بن گئے تھے, اس سے پہلے تو جو بھی اس کی باہر ایسٹ انڈیا کمپنی جو تھی, لیکن یہ کہ بعد میں تو ہم براہ راست تازے برطانیہ کے غلام تھے. یہ چوتھا دور ہے جو تقریباً یہ سمجھیے کہ ابھی نصف میں پہنچا ہے, اس اعتبار سے کہ اگر کہ براہ راست وہ جو حکومتوں کا جو بھی ساتھ لکھی ہوئی تھی وہ لپیٹ میں رہی ہے, لیکن ابھی مالیاتی اعتبار سے ریموٹ کنٹرول سے وہی قوتیں ہیں کہ جو آج بھی کنٹرول کر رہی ہیں, یہ ریموٹ کنٹرول ہے. ابھی ایک اوسط اور ختم نہیں ہوا ہے. پہلے یہ براہ راست آکوپیشن اور اپنی حکومتیں اپنی فوجیں لا کر, اب یہ ہے کہ اس کے بغیر مائی پراکسی, چاہے ہمارے ہی آدمی بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن اصل میں سارا جو ہے یہ مالیاتی جو ہے استعمال ہے, ایک نیا عالمی استعمال ہے. لیکن یہ استعمال جو ہے اس طرح کا کلونیل رول نہیں ہے کہ انگریز موجود ہے ان کی فوج موجود ہے یا فرانسیسی فوج موجود ہے یا اٹالوی فوج موجود ہے, بلکہ یہ تو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کا نظام ہے اس کے تحت اور ملٹی نیشنل کمپنیوں کی. لیکن جو خوشخبری کی بات ہے وہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا دن آخر یہ چوتھا دور بھی ختم ہو جائے, اور خوشخبری یہ ہے کہ ثم تکون خلافۃ علام الحاج النبوۃ, پھر دور آئے گا خلافت علام الحاج النبوۃ کا. ثم سکت رسول اللہ صلی اللہ, اس کے بعد حضور خاموش ہے, اس لیے کہ اس کے بعد تو دنیا کے خاتمے کا معاملہ ہے. وہ خاتمے کے بارے میں اب کر چکا ہوں, ایک طویل عرصے تک تو پوری دنیا میں وہ خلافت علام الحاج النبوۃ رہے گی گلوبل, اس لیے کہ حضور نے یہ بتا دیا ہے کہ اب جب یہ خلافت علام الحاج النبوۃ کا نظام آئے گا تو کل دور ابھی پر ہوگا. مسلم شریف کا روایت ہے, یہ حضرت صوبان حضور کے آزاد شدہ غلام تھے, جیسے کہ حضرت سید بن حارثہ بھی حضور کے غلام سے آپ نے آزاد کر دیا تھا, اسی طرح حضرت صوبان بھی ہے مولا ان صوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں روایت کیا ہے, حضور نے فرمایا ان اللہ زبانی الارض, اللہ نے میرے لیے ساری زمین کو لپیٹ دیا یا سکیڑ دیا, پڑھائے کو مشائے کہا وہ مغارے بہا, تو میں نے سارے مشرق دیکھ لیے زمین کے, سارے مغرب دیکھ لیے, وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَمْلُكُ مُلْكُهَا مَا ذُوِيَ لِي مِنْهَا, اور میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو اس طرح زمین کو سکیڑ کر یا لپیٹ کر مجھے دکھا دیے گئے. اور یہ روایت صحیح مسلم کی ہے. اسی طرح کی اور حدیث ہے حضرت ابنقاد بن الاسود سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس روئے عرضی پر کوئی گھر اور کوئی خیمہ نہیں بچے گا, یعنی سیٹل جو علاقے ہیں جہاں گھر ہیں شہر ہیں, گھر بنے ہوئے مکان بنے ہوئے ہیں, یا نومیڈک ٹرائبس جہاں بھی ہے, تو وہ اپنے خیمے لے کے ادھر سے ادھر جا کے رہتے ہیں, نہ کوئی گھر بچے گا نہ خیمہ جس میں اللہ کا دین داخل نہ ہو جائے. بیز عزیز اور ذل ذلیل, ذاتی کے گھر اور خیمے والا اسلام قبول کرے گا, اسلام اس کے گھر میں داخل ہوگا, اس کا بھی احساس ہوگا, اور یا وہ گھر والا اسلام قبول نہیں کرے گا لیکن اسلام کی بالادستی جو ہے تسلیم کرنی پڑے گی. یہ تو جزیت انجدیم وہم صادرون, یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں سورہ توبہ کے اندر, تو گویا کہ اس کے گھر میں بھی اسلام تو آ گیا لیکن وہ بدبخت جو ہے اسلام کی بے وقت سے اور اس کے اعزاز سے محروم ہوا. یہ ہے وہ قبر کی جو ہے صحیح صحیح احادیث ہے. اور یہ منطقی طور پر بھی سمجھ لیجیے کہ قرآن مجید میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ حضور کو بھیجا گیا غلبہ دین کے لیے, تین دفعہ فرمایا سورہ بابا میں ہم پڑھ چکے ہیں, دو مرتبہ آگے اور آنا ہے, هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله, اور پانچ مرتبہ فرمایا کہ حضور کو بھیجا گیا پوری نوع انسانی کے لیے. اس کی سب سے نمایاں اور سب سے جو لوگوں کے اندر عام طور پر معروف آیت ہے وہ یہ ہے وما ارسلناك الا كافتا للناس بشيرا ونذيرا, ویسے ہم پڑھ آئے سورہ انبیاء میں وما ارسلناك الا رحمة للعالمين, اس کا بھی مفہوم یہ ہے تمام دھان والوں کے لیے ہم نے بھیجا ہے آپ کو رحمت بنا کر, اور ہم نے نہیں بھیجا ہے محمد آپ کو مگر پوری دنیا کے لیے پوری نوع انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر. ان دونوں کو دونوں کے سمجھ کا نتیجہ یہ ہے کہ حضور کی بعثت کا مقصد مکمل ہوگا ہی اس وقت جبکہ کل عالم انسانیت پر دین اب غالب ہو جائے, اور یہ حکم رہے گا. ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون, وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة, نماز قائم کرو زکات ادا کرو, وأطیعوا الرسول لعلکم ترحمون, رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے, کیونکہ روئے سفر منافقین کی طرف سے, اور میں نے آپ کو بتایا تھا ان پر جو شاپ گزر رہی تھی وہ در حقیقت رسول کی اطاعت تھی. بار بار کہتے تھے یہ اپنے جی سے بات کہہ دیتے ہیں, آیت تو ابھی اتری گئی, ابھی کوئی آیت تو آئی گئی, قرآن میں تو ابھی یہ حکم آیا نہیں, یہ معاملہ جو ہے اس کو حساب جو میں رہا تھا ضرور تھی کتاب. باقی مسلات واقع زکات اور نماز قائم کرو زکات ادا کرو, واقعی رسول اللہ الحمود اور اللہ رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. لا تحسبن الذین کفروا موجدین فی الارض, کہ کافر یہ نہ سمجھے کہ وہ اللہ کو تھکا دیں گے یا ہرا دیں گے زمین میں, وما باہم النار, ان کا ٹھکانا آگ ہے, ولبئس المصیر, اور بہت برا ٹھکانا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم, اب وہی جو سماجی احکام کچھ دیے گئے تھے کہ اذن لیے بغیر تم داخل نہ ہو گھر میں, اور اس طرح کے آداب جو ہے معاشرت کی, ان کے ذمن میں مزید احکام آ رہے ہیں. یہ سورہ مبارکہ کی ترتیب یہ ہے, یہ سمجھیے کہ جیسے کوئی انگوٹھی ہو اور بڑا سا ہیرا جو ہے لگا ہوا جو کر دے, وہ اس کا پتلا سائڈ ہے یا ہار ہے, اور اس کے نیچے جو ہے درمیان میں کوئی بڑا ہیرا ہے جو شکر ہوتی ہے, اس کے بالکل وقت میں پانچواں رکوع ہے یہ اللہ نور السماوات والارض مثل النور کا مشکات انبیاء مصباح، اور آیت نمبر 35 کو عظیم کوہ نور ہیرے کے مارے ہوئے. پھر دونوں طرف جو ہے یہ مضامین ہیں، کچھ ادھر ہے سماجی احکام، کچھ ادھر ہے سماجی احکام، اور اس طریقے سے یہ بہت خوبصورت ہار کی شکل بن گئی. لیکن الذین ملکت ایمانکم، چاہیے کہ جو تمہارے غلام ہیں اور بانیاں ہیں وہ بھی اجازت لے کے اندر داخل ہوا کریں. والذین لم یبلغوا الحلم، اور وہ لوگ بھی جو ابھی وہ بالغ نہیں ہوئے ہیں وہ بچے بھی. منکم ثلاث مرات، تین اوقات دن رات کے ایسے بھی جن میں خاص طور پر جو پرائیویسی کا اہتمام ہونا چاہیے، اور اس میں یہ کہ کوئی بھی اجازت لیے بغیر بچے بھی نہ جائیں. من قبل صلاۃ الفجر، ایک تو فجر کی نماز سے قبل. وحیرہ تضعون ثیابکم من الظہیرۃ، اور جو تم ظہر کے وقت ظہیرہ جس کو کہتے ہیں اپنے کپڑے ذرا اتار کے پچھتاتے ہو، کیری با کرتے ہو، ہلکے کپڑوں کے اندر انسان لیٹتا ہے. ومن بعد صلاۃ العشاء، اور نماز عشاء کے بعد. ثلاث اوقات لکم، یہ تین اوقات تمہارے پردے کے اوقات ہیں، یہ تمہاری خاص پرائیویسی کے اوقات ہیں. لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، ان کے علاوہ عام حالات میں کوئی حرج نہیں ہے. بعدہن کہ وہ یعنی وہ تمہارے ملازم ہیں، تمہارے غلام ہیں، یا بانیاں ہیں، یا اسی طریقے سے تمہارے بچے ہیں. اب وہ ابون علیکم بعدہم علی بعض، وہ آئے جائیں گھروں کے اندر، ظاہر بات ہے کہ اس کمرے میں آئے ہیں اس میں گئے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ آئے جائیں اور پھریں. کرنے کا یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات واضح کر رہا ہے. واللہ علیم الحکیم، اور اللہ تعالیٰ علیم الحکیم ہے. وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، اور جب تمہارے بچے جو ہیں لڑکے ہیں وہ بھی بالغ ہو جائیں، انہیں سب سمجھ آ جائے جو بھی معاملات ہیں دونوں شو کے، پر یستاذنوا کما استاذن الذین من قبلہم، تو پھر وہ بھی اذن لے کر اسی طرح داخل ہوا کریں جیسے کہ پہلا حکم آیا تھا کہ اذن لیے بغیر گھر میں داخل نہ ہو. کذلک یبین اللہ لکم آیات، اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کر رہا ہے. واللہ علیم الحکیم، اللہ علیم الحکیم ہے. والقواعد من النساء اللاتی لا یذن نکاح، اور وہ عورتیں تو تمہاری خواتین میں سے جو اب بیٹھ رہی ہو، یعنی لا یذن نکاح، اب وہ نکاح کی امیدوار نہ ہو، ایک خاص عمر سے گزر چکی ہے، اب کوئی نکاح وغیرہ کرنے کا سوال نہیں ہے، بیوہ ہے یا کچھ اور جو بھی معاملہ ہے، لیکن یہ کہ 12 نومبر ہو چکی ہے، پر ایسا لینا جناح الزاد سے آبا ہونا، تو ان کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ جو اپنے اضافی کپڑے ہیں وہ اتار دیا کرے، یعنی بڑی چادر لے کر ہی نکلنا ان کے لیے وہ لازم نہیں ہوگا، یا اگر اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کر جو اوڑھنیاں ہیں ان کو مکل مارنے کی جو ان کی پابندی دوسری خواتین پر ہے اس میں ان کے لیے دردی ہو سکتی ہے، کیونکہ اب وہ اس عمر سے گزر چکی ہے. اور قواعد من النساء اللاتی لا یذن نکاح فلیس علیہن جناح الا ان یضعن ثیابهن، لیکن ان کی نیت یہ نہ ہو کہ وہ اپنی زینت کو ظاہر کریں اور لوگوں کی نگاہوں میں لائیں، نیت کا معاملہ جو ہے وہ دوسرا ہے. وہی یہ ساخت نہ خیر اللہ، اور اگر وہ اس معاملے میں احتیاط ہی کریں تو بہتر ہے، اس رعایت سے فائدہ نہ اٹھائیں تو بہتر ہے. اس لیے اس شیطان جو ہے وہ ہر وقت ساتھ میں لگا رہتا ہے، نہ معلوم کس وقت کس کے دل میں کیا خیال پیدا کر دیں. بندہ سمیع العلیم، اور اللہ سب کی سننے والا اور جاننے والا ہے. لیسا للعمی حرج، اب چونکہ یہ جو احکام دیے جا رہے تھے تو اس معاشرے کے اندر ایسا بھی تھا کہ کسی خاندان کے ساتھ کچھ لوگ جو ہیں بےچارے، کوئی لنگڑا ہے، کوئی اندھا ہے، اپنے برادری کا ہے، اپنی رشتے داروں میں ہے، وہ بھی گھر میں رہ رہا ہے، وہ اپنی کوئی آزاد جو معاش اور آزاد جو ہے کوئی معاشرتی حیثیت کا اہم نہیں ہے، اب ان کے لیے کیا ہوگا؟ کیا یہ ساری پابندیاں جو ہے اسی طریقے سے ان کے اوپر بھی پوری طریقے سے عائد کی جائیں گی؟ ان کے جیون میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اگر تمہارے گھروں میں رہے تو کوئی حرج نہیں ہے. ویسا اگر آما حرج، کوئی کسی اندھے کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے. بلا عدل آگے حرج، اور نہ ہی کسی لگڑے پر. بلا عدل مریض اور بیمار پر حرج ہے. بلا عدال کو سکون ہے، تمہارے اوپر کوئی تنگی ہے. انصاف کرو ان بجو سے تم، اور بجو کے آبائے کو، کہ تم کھانا کھایا کرو اپنے گھروں سے، اپنے باپوں کے گھروں سے، اور بجو کے ان مہار کے تم اپنی ماؤں کے گھروں سے، اور بجو کے اخوان کو اپنے بھائیوں کے گھروں سے، اور بجو کے اخوات کو یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، اور بجو کے امانے کو یا اپنے بیٹاؤں کے گھروں سے، اور بجو کے امبار کو یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، اور بجو کے اخوانے کو یا اپنے ماموں کے گھروں سے، اور بجو کے خالات کو یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، اور ماں ملکت مفاتحہ ہوں، یا یہ کہ جس کی کنڈیا تمہارے ہاتھ میں کارخانہ ہے اس کے مالک کی تم ہو، وہاں جاؤ اور وہاں پر جا کر دکانہ پینا ہو تو کھاؤ، اور سبھی سے تم یا تمہارے اپنے دوست ہیں سے گھر کے لے سارے تم جناح یا انتا کلو، کوئی حق نہیں ہے تم پر اس میں، انتا کلو جمیل سے سب مل کر کھاؤ، اور وہ ساتھ یا علیحدہ رہنا کھاؤ. اس کو خام کا بعض لوگوں نے عورتوں اور مردوں کے اوپر جو ہے اس کا اجتماع کر دیا ہے کہ چاہے تو عورت اور مرد مل کر کھائیں اور چاہے تو وہ علیحدہ علیحدہ کھائیں. یہاں مراد یہ ہے کہ مسا اوقات ایسے مواقع پر انتظار میں بڑی دقت ہوتی ہے. جیسے آج کل آپ کو معلوم ہے جو ولیمہ ہے اور ٹائم دے رکھا ہے 9 بجے کا اور 12 بجے رات کے, لڑکی والے تو آئے نہیں ہے کہ ولیمہ ہو نہیں سکتا, ویسے وہ لوگ خوب ہیں, کیا ضرورت ہے, جو آئے ہیں وہ کھائے ہو جائے. لہٰذا یہ نہیں ہے کہ سب کے سب جمع ہو کر ہی اور ایک ہی جمعیت ہو تبھی وہ کھائے, بلکہ یہ کہتے ضرورت کے تحت جیسے بھی ہو اگر سب دل جل کر بیٹھ کر کھائے تب بھی گزر گئی, اور اگر علیحدہ علیحدہ گروپ کے اندر یہ کھا لیا جائے تب بھی گزر گئی. یہ مجلسی احکام جو دیے جا رہے اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ فتر اور حجاب کے احکام بھی یہاں پہ ٹوٹ جائیں گے, اور یہاں پر جو ہے گھریلو جو ہے اگر پارٹی کو چھوڑ کی گئی ہے تو اس میں کوئی پردے وردے کی حاجت نہیں ہے, اس میں مرد اور عورتیں جو ہے وہ مخلوط طور پر شریک ہو جائیں, معاذ اللہ یہ مراد نہیں. پہلا دفعہ تم بلوتن فصل لے والا آنکھوں سے کو, جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنے آپ پر حرام بھیجا کرو, یعنی ہر چھوٹے کو تمہارا گھر میں رہنے والے جو ہے وہ تمہاری ہی ہے, تمہارے رشتے دار عزیز ہے, یا تمہارے اپنے گھر میں اپنے گھر میں بھی داخل ہو تو سلام علیکم کہو. تحیتن للعند اللہ مبارکتن طیبتن, یہ دعا ہے اللہ کے پاس سے, اللہ نے تمہیں سکھا دیا السلام علیکم, اور یہ مبارک بھی ہے اور پاک بھی ہے. کذلک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون, اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کر رہا ہے, کھول کر بیان کر رہا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو. اب آخری جو رکوع ہے اس کا, اس سورہ مبارکہ کا, اور اس کی کل 3 آیات ہیں, یہ خالص جماعتی زندگی, وہ جو جہاد اور قتال کے لیے یا کسی اور اجتماعی کام کے لیے حضور جب نکلتے تھے اور اہل ایمان آپ کے ساتھ ہیں, اس وقت کیا صورتحال ہونی چاہیے. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله, مومن تو صرف وہی ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر, وَإِذَا كَانَ مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ, اور جب وہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ یعنی رسول کے ساتھ کسی اجتماعی کام کے ذمے میں, نم یذهبوا حتى يستأذنوا ہو, تو وہاں سے جاتے نہیں ہیں جب تک اجازت نہ لے لیں. اب آپ نکلے ہیں کسی کام کے لیے, رسی ہے آپ کے ساتھ, لیکن یہ کہ کوئی کہیں قسم جائے کوئی کہیں قسم جائے تو یہ تو صحیح نہیں ہے. وہ تو یہ ہے کہ اب اس اجتماعی نظم کا تقاضا یہ ہے کہ اب جہاں بھی وہاں سے کوئی عذر پیش آ گیا ہے, کوئی ایسی مجبوری ہے, کوئی جانا ہے, تو اجازت دے دیتا ہے. اللہ عمر نام نم یزبو حتہ یستاذنو, وہ جب تک اذن نہ لے لے. ان الذین یستاذنون کا اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسوله, یقیناً اے نبی جو لوگ آپ کی اجازت دیتے ہیں وہی ہے کہ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اس کے رسول پر. فیستاذنو کا, پھر جب وہ آپ سے کوئی اجازت مانگے, رخصت مانگے, لباس شامی ہی اپنی کسی عذر کی وجہ سے, فاضل لمن کے کمی ہو, اجازت دے دیجیے جسے آپ چاہیں. مطلب یہ ہے کہ جو لیڈر ہے, جو اس وقت سپہ سالار ہے, اسے معلوم ہے سچویشن کیسی ہے, میرے پاس کوئی راشی نفری ہے جس میں سے میں کسی کو ریلیو کر سکتا ہوں, یا پہلے ہی میرے پاس سب نفری ہے, اس میں کسی اور کی کمی جو ہے وہ اور زیادہ خطرناک ہو جائے گی نتائج کے اعتبار سے. لہٰذا یہ نہیں کہ صاحب میں نے اجازت طلب کی اور مجھے اجازت ملنی چاہیے, اجازت کیا ہوئی تھی, یہ تو وہ یہ تھانے داروں کی تھی, معافی مانگتی ہے, اچھا میں نے تو کچھ بھی کیا, لیکن اگر آپ سمجھتے کہ میں نے کچھ کیا تو میں معافی مانگتا ہوں. یہ تو میرا حقیقت بولتی بہت ہے کہ آپ بڑے قدیمے آدمی ہیں, میں نے تو کچھ کیا نہیں تھا, پھر بھی آپ سمجھ رہے کہ میں نے کچھ کیا ہے, تو میں اتنا اونچا ہوں کہ پھر بھی میں معافی مانگوں. یہ در حقیقت وہ خیال کے اجازت پر طلب کرنی ہے, تو یہ ہے کہ اجازت ملے گا, اجازت ملے, اور یہ اختیار جو ہے پھر اے نبی آپ کو ہے کہ آپ چاہے تو اجازت دیں. فاضل لمنشے کمی ہوں وسطم سن رحم اللہ, اور اس پر بھی ان کے لیے استغفار کیجیے اللہ سے, کیونکہ انہوں نے ظاہر بات ہے اپنے کسی ذاتی کام کو زیادہ اہمیت دی ہے اس اجتماعی کام سے. یہ اجتماعی کام نبی کا ذاتی نہیں ہے, یہ دین کا کام ہے, اللہ کے دین کا کام ہے, دین کو غالب کرنا فرض منصبی اللہ کی طرف سے ہے ان پر, لہٰذا اس کے لیے تم ان کے ساتھ نکلے ہو. لہٰذا یہاں پر جو ہے اب اگر تم نے اپنے ذاتی کام کو دین کے کام سے اہم کر سمجھا ہے تبھی تو یہاں سے رخصت لے کر جا رہے ہیں, یہ خود ایک ہلکی بات ہے, گویا کہ تم نے دین کے کام کو کم تر سمجھا ہے اپنے کام سے اور اس کو اہمیت زیادہ دی ہے. لہٰذا استغفار اے نبی ان کے لیے استغفار کیجیے, واستغفر لهم اللہ, اور ان کے لیے استغفار کیجیے, ان اللہ غفور رحیم, یقیناً اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے. ایک بات ان پر نوٹ کر لیجیے کہ یہ مضمون جب سورہ توبہ میں آیا ہے تو اس سے اگلا قدم ہے, یہ چونکہ ہے سن 6 وہ ہے سن 9, 3 سال میں فرق کیا واقع ہوا. ابھی تو فرمایا گیا ہے کہ جو اجازت لے کر جاتا ہے نبی وہ یہ کہ جو واقعی ایمان رکھتا ہے, لیکن وہاں فرمایا گیا جو ایمان رکھتے ہیں وہ اجازت لیتے نہیں, وہ جو موقع تھا وہ تھا ذخیر عام کا موقع, وہ موقع تھا نہایت ہی ایمرجنسی کا موقع. اس موقع پر اجازت طلب کرنا ہی در حقیقت اس بات کی علامت کی تھی مناسب, لہذا وہاں روکا گیا آپ اس کی اجازت دیں گے. اب اللہ عن کا جمع ممتا نہ ہوں جو آپ اجازت دیں گے, آپ کی اجازت آپ نہ دیتے تب بھی انہیں جانا نہیں تھا, تو ان کا جو نفاق کا پردہ چاک تو ہو جاتا نہیں کہ حقیقت تو کھل جاتی. تو یہ وقت وقت کے حوالے سے ہے, اس کو درجہ بندی بھی کہہ سکتے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو اس دین کے کام کے لیے اس درجے ہم اکثر اپنے آپ کو پیش کر چکے ہیں کہ دنیا کے کسی بھی کام کو اس سے اہم تر نہیں سمجھتے, وہ کہتے ہیں یہ ہم طلب کریں. اس سے نیچا درجہ ہے کہ وہ لوگ ہیں دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں, ان کم سے کم نظم کی اتنی پابندی تو کرتے ہیں کہ اگر کہیں وہ ضرورت پیش آ گئی جانا ہے تو اجازت لے کر جائیں. اس سے نیچے وہ لوگ ہیں کہ اجازت کے بغیر ہی گزر گئے تو معلوم ہوا ان کا تو سرے سے اس کام سے سرے سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو درجے بندی ہے, سیڑھیاں ہیں, اوپر کی سیڑھی کے اعتبار سے درمیانی سیڑھی نیچے ہے, لیکن نیچے والی سیڑھی کے اعتبار سے درمیانی اونچی ہے. تو یہ ریلیٹو معاملہ جو ہے رہے گا کہ ایک وہ لوگ ہیں جو سرے سے اس کا بھی خیال نہیں کرتے کہ اجازت لے, اجتماع ہے کوئی اس کی معاملت بھی نہیں کی ہے, نہ بعد میں کی ہے, نہ پہلے کہا ہے کہ میں نہیں آ سکتا. معلوم ہوا کہ انہیں کچھ طرح سے احساس ہی نہیں ہے کہ ہم کسی نظم کے پابند ہیں اور ہماری کوئی ذمہ داری ہے. اس سے بہتر کم سے کم وہ لوگ ہیں کہ وہ اپنا عذر پیش کر دیتے ہیں, اجازت لے لیتے ہیں. لیکن اس سے بھی بہتر ان کا درجہ ہے کہ دنیا کے کسی بھی کام کو دین کے اس کام سے ہل کر مت سمجھو. اللہ تعالیٰ تمہارے کام سنوارے گا, اللہ تعالیٰ تمہاری ذمہ داری قبول کر لے گا, تم اللہ کے کام کے لیے نکلو. لا تجعلوا دعاء رسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا, تم یہ رسول کا بلانا اپنے بابین ایسے تک سمجھ لو جیسے تمہارا آپس میں دوسرے کو بلانا ہوتا ہے. بلانا یہ بھی ہے آپ نے کسی کو دعوت دی, میرے گھر آئیے کھانا کھائیے, رسول نے دعوت دی, کیا یہ برابر ہو جائے گا معاملہ؟ لیکن ایک بلانا یہ ہے کہ رسول پکار رہا ہے تمہیں کہ آؤ اللہ کی راہ میں چلو میرے ساتھ. ایک یہ بھی کوئی عام آدمی آپ کو کہہ رہا بھائی ذرا ایک کام ہے, ذرا میرے اس کام کے لیے تھوڑی دیر کے لیے آ جائیے, مجھے چاہیے مدد چاہیے, تو میری وہ آسمان کا فرق ہو گیا. اور تیسرے معنی کی یہ بھی ہے کہ دعا سے مراد یہ کہ مخاطب ہونے کا انداز, تم جس طرح ایک دوسرے سے بات کر لیا کرتے ہو ایسے رسول کے ساتھ بات نہ کر لیا کرو, ان کے مقام کو ان کے ادب کو. یہ سورہ حجرات میں جا کے تفصیل سے ہی بات آئے گی. لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تنهوا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم. یہ تیسرا مفہوم اس کے ہے. فَلْيَعْلَمْ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَصَدَّقُونَ مِنْكُمْ لِهَذَا, اللہ کو خوب معلوم ہے تم میں سے وہ لوگ جو اوٹ لے کر کھسک جاتے ہیں, یعنی کہیں نکلے تو ہیں, گز گز ہو گیا کہ یہ بھی جانے والوں میں ہے, کہیں دیکھا کہ وہ دیکھ بھی رہا کھسک گئے, یا اجتماع ہے بیٹھے ہوئے ہیں وہیں پر اب بات آئی ہے کہ اب ایک محیط درپیش ہے, اب انہیں سمجھ میں آ گیا کہ اب نام مانگے جائیں گے, کون لوگ اس کے لیے اپنے آپ کو والنٹیئر کرتے ہیں. تو اس سے پہلے کہ وہ منع رہا ہے وہ وہاں سے کھسک جائے. یہ تفصیل ضرور امین کو وہ سٹک جاتے ہیں, کھسک جاتے ہیں آنکھ بچا کر لوازا. پل گرہ غریب نظیر ایو خان سور آنم رہی, انہیں ڈرنا چاہیے کہ جو رسول کے معاملے میں رسول کے بعد کی مخالفت کرتے ہیں, ہم تسلیم اہم خدمت ان کے ان پر کوئی عذاب اللہ کی طرف سے آ جائے, کوئی پکڑ آ جائے, کوئی بہت بڑی آزمائش آ جائے, اور جو تسلیم اہم عذاب العلیم یا ان کے اوپر کوئی بہت بڑا دردناک عذاب آ جائے. اللہ سماوات آگاہ ہو جاؤ, یقیناً اللہ ہی کے لیے ہے جو بھی کچھ ہے تمام آسمانوں میں اور جو بھی کچھ ہے زمین میں. اجالم مان تم علیہ, اللہ خوب جانتا ہے کہ تم کس مقام پر کھڑے ہو, تمہاری حیثیت کیا ہے, حقیقت کیا ہے, ایمان کتنا ہے, کتنے پانی میں ہو, تمہارے اعمال کیسے ہیں. مان تم علیہ, جس حال میں تم ہو اللہ خوب جانتا ہے. یوم یرجعون الیہ, اور جس دن کے وہ لوٹائے جائیں گے اللہ کی طرف, بےحم بے معام لوں, تو اللہ تعالیٰ ان کو جتلا دے گا جو کچھ چاول انہوں نے کیے ہوں گے. واللہ بکل شئ علیم, اور اللہ ہر چیز سے رکھنے والا ہے. یہاں تیسرا گروپ جو ہے مکی اور مدنی صورتوں کا وہ ختم ہو گیا. مکی صورتیں 14, مدنی صرف یہ ہے سورہ نور. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات.